मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما। قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے پڑی ہیں। زیمبیا میں آج میرا یہ دوسرا بیان ہے, اس سے پہلے میں سپتمبر میں آیا تھا, अब ये दिसंबर 2024, इतनी जल्दी जल्दी सफर हो रहे हैं मेरे, तो मुझे यहां मजा बहुत आया असल में जंगलों में, इसलिए मैं दोबारा आ गया। तो जंगल में शेर को देखा हमने, पहले मैं दुआ तो मुकम्मल कर लूं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर हम सब को उस पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और माइक के सिस्टम को ठीक कर दे अल्लाह ताला। आवाज बहुत ज्यादा मेरे कानों में आ रही है, इसको कम करें, कम लो लो शायद इंग्लिश में समझ में आ जाए। तो जंगल में परसों हम थे, शेर को हमने देखा, बिल्कुल हमारे सामने थे ना, सात शेरनियां और एक शेर, ये आठों मिलके शिकार कर रहे थे भैंसे का, बिल्कुल हमारे साथ से होके गया है वो, लेकिन वो शिकार उनका मिस हो गया। मैंने इन साथियों से कहा अगर ये शिकार में कामयाब हो गया ना, शेर के सातों बच्चों का अकीका हो जाएगा इस एक भैंसे में। और मैंने कहा जब तक ये खाते रहेंगे, जितने जानवर आएंगे मैं यही खड़ा रहूंगा, पूरी रात मुझे रहना पड़ा, इतना वो अट्रैक्टिव एक मंजर था, सीन था। मैंने कहा आखिरी बोटी जब तक खत्म नहीं हो जाती ना, मैं यही खड़ा रहूंगा, बेशक फ्लाइट मुझे कैंसिल करनी पड़े, क्योंकि वो एक जब जानवर गिराता है ना शेर, मेहनत होती है शेर की, और सारे अड़ोस पड़ोस के भिखारी कशकोल लेके, हाइना भी आ जाता है, गिद्ध भी आ जाते हैं, और सारे अपने हिस्से की रोजी रोटी लेके जाते हैं। लेकिन वो शिकार मिस हो गया, तो वो शेर अपनी शेरनियों के साथ ना लाइन बना के वापस जा रहा था, जैसे नहीं हारे हुए। जाहिर भाई ने कहा कि ऐसा लग रहा है किसी के जनाजे से वापस आ रहे हैं, बिल्कुल ये सीन था, ऐसा लग रहा था किसी की मैयत से वापस, ऐसे गमजदा ना मुंह लटकाए हुए जा रहे थे। तो जो नेचर है ना, नेचर उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, अल्लाह ने सुकून नेचर में रखा है। आर्टिफिशियल लाइफ जो है ना, वो थोड़ी देर की अट्रैक्शन है उसमें। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, आर्मी में एक ऑफिसर है, बड़ी बेतकल्लुफी है मेरी उनसे, किसी ने मुझे पोस्ट भेजी कि एक आदमी अपने 8-10 बच्चों के साथ बिस्तर पर सो रहा है और एक मुर्गी भी टहल रही है नीचे, वो ऐसे ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है ना, घोड़े बेच के नहीं सोना जिसे कहते हैं। तो उस पर किसी ने मजमून लिखा था कि सुकून जो है ना, सुकून वो इसमें है। मेरा मकसद ये नहीं कि आप एक मुर्गा रखें बिस्तर के साथ और 8 बच्चों के साथ एक बिस्तर पे सोएं आप, लेकिन उस पोस्ट में मैसेज ये दिया गया था कि नेचर का कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको औलाद भी चाहिए, बीवी भी चाहिए, घर भी चाहिए। हम लोग नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं, जिससे सुकून बर्बाद होता चला जा रहा है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, ये मेरा बयान शुरू हो गया है, बार दफा पता नहीं चलता लोगों को बयान मेरा शुरू हो चुका होता है, बयान नहीं होता मेरा, मेरी गपशप होती है, मुझे बयान नहीं आता, बयान करना बड़े उलमा का काम है, मैं गपशप करता हूं, उसमें कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, बयान मेरा शुरू हो गया है। لوگوں کو یہ لگے نا بیان کر رہے ہیں تو لوگ پہلے سے ہی ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب پتہ نہیں آج کیا نصیحتیں کریں گے، بیان کرنا ہی نہیں بھائی، باتیں کرو بیٹھ کے، گپ شپ لگاؤ بیٹھ کے، بیان کرنا بڑے بزرگوں کا کام ہے۔ دیکھو ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ لوگ کے غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو، جو اسلام کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی کانسیپٹس ہیں، جتنے بھی نظریات ہیں، وہ پہلی نظر میں بہت اٹریکٹیو ہیں، بہت دیکھنے میں خوش نما لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم پتہ نہیں ہم مسلمان، اللہ نے ہمیں پیدا کر کے کس مصیبت میں معاذ اللہ ہمیں ڈال دیا۔ نظر کی حفاظت، سود نہیں کھانا، رمضان کے روزے، زکاتیں، ابا اماں کو گھر میں رکھو اور بوڑھی بوڑھی ماں کی کڑوی کسیلی برداشت کرو، بیگم رکھو اور پھر ساری زندگی اس کا نان نفقہ، اس کی ٹینشن۔ آج کل آپ کو پتا ہے کھل کے لوگوں نے گرل فرینڈ کی ترغیبیں دینا شروع کر دی ہیں، پہلے زمانے میں لوگ گرل فرینڈ رکھتے تھے لیکن اس کی ترغیب نہیں دیتے تھے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے۔ اب تو کھل کے لوگوں نے کہا کہ بھائی بیوی تو ٹینشن ہے، گرل فرینڈ رکھو، کیسی سکون کی زندگی ہے، جب چاہے چھوڑ دو، جب چاہے استعمال کرو۔ بیوی بنا لی، طلاق کے بکھیڑے، پھر سالوں کے جھگڑے، پھر سسر، ساس، خاندان، ایک ٹینشن، خرچہ کتنا ہوتا ہے، مہر کا خرچہ، نان نفقے کا خرچہ، لڑائیاں، جھگڑے، پھر بچے بھی پیدا ہوں گے، ان کی ٹینشن، اسکول کی فیسیں، پھر ان بچوں کو بڑا بیٹیاں ہیں تو پھر ان کی شادیوں کی ٹینشن۔ اب ہے بھائی ساری ٹینشنیں ختم کرو، ٹینشن فری زندگی گزارو، اور جب خواہش پیدا ہو کسی سے تھوڑی دیر کا ریلیشن قائم کرو، اچھی لگے تو ریلیشن کو برقرار رکھو، اگر دل بھر جائے تو بریک اپ۔ تو کیا کر دو، آپ لوگوں نے سینٹینس کمپلیٹ کرنا ہے، جب میں اسے ادھورا چھوڑوں۔ یہ جملہ سمجھ میں آیا یا یہ بھی نہیں آیا؟ جب میں کوئی سینٹینس نامکمل چھوڑوں گا تو فل ان دا بلینکس، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ میرے ساتھ میری بات چیت میں شریک ہیں، شامل ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، چاہے وہ مردوں کی ہو چاہے وہ لڑکیوں کی ہو، ان کو غیر مسلموں کی دنیا ایک بہت خوبصورت باغ نظر آتا ہے، گارڈن نظر آتا ہے، جہاں ٹینشن فری لائف، عورت شوہر کی ٹینشن سے آزاد۔ وہ بھی تو آزاد ہے نا شوہر کی ٹینشن سے، کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی میاں ہوگا تو اس کے حقوق، سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیا جاتا میاں کے سامنے سجدہ کرے، لو بھائی اس مہنچو کے سامنے ہم سجدہ کرنے کی ہمیں حکم ہوتا اگر اللہ اجازت دیتا ہے، کیا ہے یہ ہمارا، ایک کانٹیکٹ ہی تو ہوا ہے، میاں بن گیا، اس کی اطاعت کرو۔ یہ اگر تم سے ناراض سوئے گا تو حدیث میں آتا ہے شوہر جب بیوی سے رات کو ناراض سوئے تو اس رات بیوی جتنی عبادت کرے گی اس کی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ بوائے فرینڈ کی یہ ٹینشنیں ہیں، بولتے کیوں نہیں، چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جب میں بولوں ہے نہیں ہے تو آپ بولو نہیں، جب ہاں کا جواب ہو تو آپ نے کیا بولنا ہے، ہاں۔ ایسے مت بیٹھے جیسے مجھے لگے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، کسی پروگرام میں آ رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، بیان کے سلسلے میں، میں یہاں جنگل جانے کے لیے حاضر نہیں ہوا زامبیا میں، بیان کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، جنگل کا تو مجھے شوق ہے۔ آج بھی مجھے یہ لوگ لے کے جا رہے تھے سمندر میں، وہ بوٹ نہیں ہوتی وہ چلانے کے لیے، وہ اسکوٹر سمندر میں نہیں ہوتا وہ چلاتے ہیں، میں نے منع کر دیا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ کینیڈا میں مجھے ہیلی کاپٹر کی رائڈ دلا رہے تھے، میں نے کہا مجھے کوئی شوق، بولو نہیں ہے، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جاؤں میں نے کہا بچوں کے شوق ہے، ہمارے شوق نہیں ہے، تو بڑوں کے شوق تو ہم نے پورے کر لیے۔ خیر بہت گہری بات ہے، ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر پھر انہوں نے مجھے پلین میں لے کے جا رہے تھے دوست ہمارے، انہوں نے کہا کینیڈا میں آپ کو پلین اڑوائیں گے، میں نے کہا مجھے پلین اڑانے کا کوئی شوق، بچپن کا شوق تھا پائلٹ بننے کا، نہیں بنے، اب کیا کھلونے والا جہاز اڑائیں کیا ہوگا، تو مجھے شوق ہے بھائی جنگل جانے کا۔ میرے بلاگ میں نے ایک صاحب کہنے لگے جنگل سے باہر آ جاؤ، اب امریکہ میں گیا وہاں بھی جنگل میں گھس گیا میں، کس نے کہا امریکہ میں جا کے بھی جنگل 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 جنگل، بھائی اللہ کا وجود جنگلوں میں نظر آتا ہے، بلڈنگوں میں انسان اللہ کو بھولتا ہے، سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ نیچر میں، نیچر کو بنانے والا جو کریٹر ہے وہ دکھے گا آپ کو، تبھی تو قرآن نے کہا وفی انفسکم، اپنی ذات میں غور کرو تو تمہیں اللہ کا وجود نظر آئے گا، اپنی ذات میں غور کرو. جانوروں کے بچوں کو دیکھو یار، کیسے جانور اپنے بچوں کو پالتے ہیں، خدا کی قسم یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. ڈارون تو کہہ کے چلا گیا یہ خود بخود بنا ہے اور یہ ایوالو ہو کے سب چیزیں ایسے. ابے بھائی ایوالو ہو کے ماں کے دل میں ماں کی ممتا کہاں سے آ گئی؟ شیر میں دھار کہاں سے آ گئی؟ قرآن کہتا ہے، اللہ کا جو انٹروڈکشن کرایا ہے قرآن نے، پہلے میں وہ بات کر دوں، میں یہاں پر جنگل میں جانے کے لیے نہیں آیا، آیا میں بیان کے لیے، تبلیغ کے لیے ہوں. جنگل میں جانا کیا ہے؟ گریبی ہے، گریبی. تو وہاں بھی مجھے وہ وینکوور میں، وہ ٹورنٹو میں لے کے جا رہے تھے جہاز میں، میں نے کہا نہیں بھائی جہاز میں نہیں جاؤں گا میں، مجھے نیچر دکھاؤ. تو میں نارتھ پول گیا، نارتھ پول جہاں 6-6 مہینے راتیں ہوتی ہیں، وہ مجھے مندر دیکھنا تھا یار، دنیا کا لاسٹ اینڈ آف دی ورلڈ کیسا ہوتا ہے بھائی. تو وہاں جانور کون کون سے ہیں، لیکن کچھ جانور ایسے تھے لوگوں نے کہا اگر وہ آپ نے قریب سے دیکھے تو پھر آپ کو کوئی دوبارہ دیکھ نہیں سکے گا. کچھ جانور نارتھ پول پہ کینیڈا کے ایسے تھے، اتنے خطرناک جانور تھے، کسی نے کہا کہ قریب جا کے اگر آپ نے ان جانوروں کو دیکھا تو مفتی صاحب پھر آپ کو کوئی قریب سے بھی نہیں دیکھ سکے گا. یعنی وہ اتنی جلدی، وہ بڑے بڑے ریش کھا جاتے ہیں بندہ. خیر، تو نیچر میں انسان کو اللہ نظر آتا ہے. قرآن کہتا ہے وفی انفسکم، تمہاری ذات کے اندر اللہ کے وجود کے دلائل ہیں. خیر میرا بیان کا رخ چینج ہو رہا ہے، میں ڈارون پہ آ رہا ہوں، جو ٹاپک لے کے چلا تھا اسی کو مکمل کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو جب انسان دنیا میں غیر مسلموں میں رہتا ہے نا، خاص طور پر جب مسلمان، تو غیر مسلم کی دنیا اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ عیش و عشرت کا سارا سامان وہ غیر مسلموں کے پاس ہے، وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس پابندیاں ہیں، غیر مسلموں کے پاس آزادیاں ہیں. تو جب انسان کے پاس دو راستے ہوں، ایک پابندیوں والا اور ایک آزادیوں والا، تو کون سا راستہ اٹریکٹ کرے گا اس کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ آزادی والا بھائی. تو اس لیے آپ جب زیمبیا میں آئے، آپ کو ایک اسلام مسجد اور ملا کا راستہ نظر آیا، اس میں پابندیاں، داڑھی رکھو، نظر کی حفاظت کرو، بیگم رکھو، گرل فرینڈ مت رکھو، بچے پیدا کرو، نسل مت روکو، یہ بھی اسلام کا حکم ہے. نکاح ہے ہی نسل بڑھانے کے لیے. یہ جو میاں بیوی کا ریلیشن یا مرد اور عورت کا ریلیشن فطرت نے رکھا ہے، یہ ایوئی نہیں رکھا. ایوئی سمجھتے ہو؟ ایوئی نہیں رکھا، پنجابی میں کہتے ہیں ایوئی. یہ ایوئی نہیں رکھا، اس کا کوئی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ نسل بڑھے. آپ نے نسل روکنا شروع کر دی، بچوں کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ تو غیر مسلم کے پاس آزادی ہے، وہ کہتا ہے میں بچوں کی ذمہ داریوں سے بھی اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ بولو آزاد. ٹوپی سے بھی آزاد، بالوں کی کٹنگ سے بھی آزاد. اب دیکھو غیر مسلموں کے بال دیکھو کیسے کیسے بال ہوتے ہیں، میں نے تو دیکھے ہیں نا. کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، یہاں بھی بال، یہاں بھی بال، بیچ میں ایک ہائی وے بنائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے. یہ ہے مسلمان کر سکتا ہے؟ نہیں. جہاں ہائی وے ہے، جگہ ہے، وہیں بناؤ گے آپ. جہاں روڈ، یہ سر روڈ کے لیے نہیں بنایا. حدیث میں صراحتن منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حکم دیا جس کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے، یا تو پورے سر کے بال رکھو یا پورے سر کے بال منڈواؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے زیبرا کراسنگ کر دی سر کے اوپر. لیکن غیر مسلم کرتے کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے. غیر مسلم جب چاہتے اپنے ڈیزائن بنواتے ہیں، گنڈواتے ہیں جسم کو، اس کو کیا کہتے ہیں، بڑا کامن لفظ ہے، ہاں ٹیٹو بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اس کی اجازت دی؟ بولو نہیں، حرام. تو پابندیاں کہاں ہیں بھائی اسلام میں؟ بیسیوں قسم کی پابندیاں. جب آپ غیر مسلم کنٹری میں آتے ہو، جب تک مسلمانوں کی کنٹری میں رہتے ہو، تو سارے اس پابندیوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے چلو ہم پیدا ہی ایسے غلام ہوئے معاذ اللہ، جس کو غلامی سمجھتے ہیں ہم. لیکن جب غیر مسلموں میں آتے ہو، آپ کے خلاف پھیلو، وہ پی رہا ہے، آپ کو ابو نے منع کیا ہوا ہے نہیں پینا، ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آئے گا، यार वो पी रहा है, वो पी के झूम भी रहा है, और हम कितनी भी टेंशन में हो हमें पीने की इजाजत नहीं। मैं पानी पीने की बात नहीं कर रहा, मैं पानी पीने की बात नहीं कर रहा। गैर मुस्लिम पे इजाजत, वो सुबह जब चाहे सो के उठ जाए, हम पर पाबंदी है भाई। सुबह आपको जब अजान होती है, हय्या अलस्सला हय्या अलफला अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हमने हम पे पाबंदी है, हमने अपनी नींद को कुर्बान करना है। गैर मुस्लिम आजाद है, वो कुर्बान करे या ना करे उसकी मर्जी, तो पाबंद हम हैं या वो है? हम हैं पाबंद। इतनी पाबंदियां, ला तकरबु ज़िना, ज़िना करना तो दूर की बात, अल्लाह कहते हैं बदकारी और ज़िना के करीब फटकने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है, करना तो दूर की बात। ज़िना के करीब जाना किसे कहते हैं? किसी लड़की से गपशप लगाना, फोन पे हेलो हाय करना, उससे फ्री होना, इसकी भी इजाजत नहीं है। जब पाबंदी है तो पाबंदी है, जो आपके लिए नहीं है वो आपके लिए नहीं है, बस। गैर मुस्लिम आजाद है, रमजान का रोजा रखे या ना रखे। खाने पीने की कितनी पाबंदी है इस्लाम में, देखो कितनी सारी पाबंदी अल्लाह ने लगा दी खाने पीने की। गोश्त, गैर मुस्लिम जो चाहे गोश्त खा ले, कुत्ता खा ले, उनकी मर्जी, उनके यहां दोनों ऑप्शन है, कुत्ता भी उनको खा सकता है, वो भी कुत्ते को खा सकते हैं। वो कहते हैं जब कुत्ता को इजाजत है कि हमें खा ले, अगर कुत्ते का मूड हो तो इंसान को खाता है कि नहीं खाता? बोलते क्यों नहीं भाई, कुत्ता किसी मजहब की पाबंदी करता है कि मेरा दिल चाह रहा है इंसान को खाने का, लेकिन चूंकि इस्लाम में हराम है मैं नहीं खाऊं। वैसे कुत्ता ना खाए उसकी मर्जी, लेकिन जब कुत्ता कुत्तेपन पे आ जाए और इंसान को खाने की सोचे, तो कोई मजहब है उसके लिए जो उसको रुकावट डाले? तभी गैर मुस्लिम कहते हैं, चाइना वाले कहते हैं, जब कुत्ते को इजाजत है कि हमें खा सकता है तो हमें क्यों इजाजत नहीं है कि हम कुत्ते को खाएं? या तो कुत्ता भी खा लेते हैं वो। हम पे पाबंदी है भाई, इतनी सारी पाबंदी। अच्छा, सिर्फ खाने पीने की जो इस्लाम ने पाबंदियां लगाई है ना, उनकी तवील फहरिस्त है, लंबी चौड़ी फहरिस्त। अच्छा, गैर मुस्लिम में एक चीज देखो, अगर आपने किसी से पैसे चोरी किए और उन चोरी के पैसों से आपने रोटी खरीदी, तो इस्लाम में ये इलीगल भी है गवर्नमेंट के लॉ की वजह से, हराम भी है अल्लाह के लॉ की वजह से। गैर मुस्लिम में एक जुर्म है, इलीगल तो है, हराम बोलो नहीं है। तो गैर मुस्लिम अगर चोरी करके रोटी खाता है जबकि रोटी हलाल थी, तो उसको उसका नजरिया ये कि इलीगल काम कर रहा हूं मैं, जबकि मुसलमान पर पाबंदियां हैं भाई। इलीगल होने का गुना अलग होगा, गवर्नमेंट लॉ, गवर्नमेंट के लॉ को तोड़ रहे हो, और हराम होने का गुना अलग होगा क्योंकि अल्लाह के कानून को भी तोड़ रहे हो। इसलिए उसमें सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि ये लुकमा जो तुम खा रहे हो ये इलीगल है, ना ना ना, ये लिवाला जो तुम खा रहे हो हराम है। खिंजीर खा लो या चोरी की रोटी खा लो, दोनों क्या है? बराबर। तभी मैं वो लतीफा सुनाता हूं ना, एक आदमी ने मुर्गी चोरी की और उल्टी तरह से जबा कर रहा था, किसी ने कहा भाई इस तरह हराम हो जाती है, उसने कहा पहले कौन सा हलाल की है, है? चोरी की है ना, इधर से काटो उधर से काटो। ऐसे फलसफा ठीक नहीं है, क्योंकि जब उधर से काटोगे तो डबल हराम हो जाएगी ना, मुर्दार भी होगी चोरी की भी होगी, लेकिन इतनी बात तो है ना कि हराम तो फिर भी रहेगी ना। तो गैर मुस्लिम के लिए, तभी तो देखो मेरे भाई गैर मुस्लिम लोग हम पे इश्काल करते हैं कि तुम्हारे मजहब में कानून है, कुरान कहता है कि अगर कोई शख्स चोरी करे तो अल्लाह कहते हैं उस चोर का हाथ काट डालो, है ना कुरान में, वस्तारिकु वस्तारिकातु फक़तु अयदीहुमा। अल्लाह कहते हैं चोरी करने वाला मर्द, ये हुकूमत को ऑर्डर है, पब्लिक को ऑर्डर नहीं है। अगर हमें ऑर्डर होता तो हम बहुत सौ के काट चुके होते अब तक, जो इलेक्शन में जीतते रहते हैं उनमें से बहुत सौ के हम पाकिस्तान में हाथ काट चुके होते, लेकिन अल्लाह ने ऑर्डर ही उनको दिया जिन जो खुद हुक्मरानों को ऑर्डर दिया है ना, इसलिए वो कानून भी नाफिज नहीं करते। उनको पता है कि अगर हमने पाकिस्तान में लॉ बना दिया कि चोर का हाथ काटा जाए, जितने सियासी लीडर हैं चंद एक को छोड़कर सारे टुंडे और लुंडे घूम रहे हो, इसलिए वो ये लॉ नहीं पास होने देते। खैर, सियासी बातों से मैंने बात अवॉइड करने का इरादा किया है भाई, हम सियासत सियासी बातें नहीं करेंगे। تو اب سبھی دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. اب غیر مسلم لوگ کہتے ہیں اس نے 5,000 کی یا 10,000 روپے کی چوری کی ہے. یہاں وسیم بھائی ہوتے ہیں زیمبیا میں ہوتے ہیں, تو وسیم بھائی سے پیش کی معذرت, کیونکہ میں کیریکٹر کے طور پہ وسیم بھائی کو ہی اکثر پیش کرتا ہوں. کسی نے وسیم بھائی کی چوری کی, کتنی؟ 10,000 روپے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چوری کی بات تو سمجھ میں آئے گی نا یار, اگر واپس کی ہوتے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. 10,000 روپے وسیم بھائی کے چوری کیے, وسیم بھائی نے اس کو معاف کر دیے, کوئی ہاتھ نہیں کٹے گا, ٹھیک ہے, پہلے ہی معاف کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا زید نے وسیم بھائی کے 10,000 روپے تو لیے تھے, واپس کر دیے, تو بھی ہاتھ بولتے کیوں نہیں, نہیں کٹے گا. لیکن زید نے وسیم بھائی کے 10,000 روپے چوری کیے, وسیم بھائی کورٹ میں اسلامی عدالت میں پہنچ گئے, اسلامی کورٹ میں, کورٹ میں جا کے کیس کیا, گواہوں سے ثابت کیا کہ زید نے 10,000 روپے چوری کیے اور ثابت کر دیا. کورٹ بلائے گی زید کو, بولے گی بھائی یہ گواہ ہے, تم پہ 10,000 روپے کا کیس ثابت ہو گیا ہے, تمہاری سزا اب چور ہونا ثابت ہو گیا. اب وسیم کہتا ہے میں نے معاف کیا, شریعت کہتی ہے معاف, بولو نہیں ہوگا. کیوں؟ اب اللہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جو شخص چوری کرے, مرد ہو یا عورت, جب اس پہ چوری ثابت ہو جائے تو کیا ہوگا, اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. اب یہاں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں, اشکال کرتے ہیں, لو بھیا جس بندے کی چوری کی ہے 10,000 روپے, وہ تو ہاتھ کٹوانے پہ راضی نہیں ہے, تو متعیس گواہ چوس. یہ لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے, بھائی زید کبھی چاہے گا کہ ہاتھ کٹ جائے, سوری وسیم چاہے گا کہ 10,000 کے پیچھے میرے جگری دوست زید, جس کو میرا لنگوٹی یار تھا, بچپن کا دوست تھا, اس بیچارے کو ضرورت پڑ گئی, اس نے 10,000 روپے چوری کر لیے. 10,000 ڈالر کی بات نہیں کر رہا, 10,000 روپیے کی بات کر رہا ہوں. تو اگر چوری کر لی ہے اس نے تو میں نہیں چاہوں گا اس کا ہاتھ کٹے, کورٹ بھی چاہے گی کہ اس کا ہاتھ کٹے, کورٹ بھی نہیں چاہے گی, وہ بھی انسان ہے. لیکن اللہ کا قانون عدالت کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اسے معاف کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. جزا ام بیما کا صاحب, جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹے گا. اب غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں, لو بھیا 10,000 روپے کی چوری کی اور ہاتھ 10 کروڑ روپے کا کٹ رہا ہے, ہاتھ کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے میرے بھائی؟ 10 کروڑ بھی کم ہے, کیونکہ جب پھڈا ہوگا نا اور دیکھے گا ہاتھ نہیں ہے صحیح ہے, تو وہ کہے گا بھائی یہ 10 کروڑ میں بھی, 10 کروڑ کا بھی اس سے بھی مہنگا ہاتھ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کہ 10,000 روپے کی چوری کی اور ہاتھ کٹ رہا ہے 10 کروڑ روپے کا, کبھی غیر مسلم کہتے ہیں اسلامی قانون معاذ اللہ یہ ظلم پر مبنی ہے, 10,000 کی چوری پہ 10 کروڑ کا ہاتھ کٹ رہا ہے, جس کی چوری کی ہے وہ بھی راضی ہے, وہ بھی کہہ رہے نہیں کاٹو, جج کی بھی اپنی خواہشات ہے کہ نہیں کاٹو, لیکن بیچ میں اللہ انوالو ہو رہا ہے, اللہ بیچ میں ان ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہے لا تأخذکم بهما رأفة فی دین اللہ, جب اللہ کی حدود تم جاری کرو گے, تم اس پہ جاری کرو گے اللہ کی سزا, تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے. جتنا ہاتھ, جتنی انگلیاں, جتنی ہتھیلی کاٹنے کا حکم دیا, اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی چاہیے. تو کیوں حکم دیا بھائی اللہ تعالیٰ نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے, اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ حدود کا فلسفہ سمجھنا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, اللہ کہہ رہی ہے 10,000 روپے جو اس نے جرم کیا, یہ تو زید نے چوری کی وسیم کی, یہ انلیگل کام کیا ہے اسٹیٹ کے لحاظ سے, یہ جو انلیگل ہے تو اس کے بدلے میں 10,000 ہی بنتے ہیں. انلیگل ہونے کی جہت سے دیکھا جائے تو 10,000 کے بدلے میں زید پر لازم ہو کہ 10,000 پکڑا لے اور جان چھوٹے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جو اس سوسائٹی میں اللہ کو ان نہیں مانتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اپنے بندوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بس پیدا کر کے بھول گیا. ابھی 4-6 دن پہلے ایک شخص کا ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام پہ ایک چھوٹا سا انٹرویو دیکھا میں نے, انٹرویو دیکھا. آج کل نا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان ترقی کر رہا ہے نا, اس ترقی کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں, یقیناً فائدے ہیں, ہم بھی اس ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ بلوٹوتھ ریکارڈ کر رہا ہے, मैं जहाज में उड़ के जैम्बिया पहुंच गया, ये अगर टेक्नोलॉजी ने तरक्की ना की होती तो मैं अभी कराची से क्वेटा भी ना पहुंचा होता। क्या ख्याल है भाई, ये किश्ती में बैठा हुआ होता है जैम्बिया आने के लिए, और जब तक मैं पहुंचता तो मेरे बच्चे बड़े हो चुके होते। क्या ख्याल है भाई, या तो अभी छोड़ो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो ये टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन पता है जब भी इंसान को कोई नेमत मिलती है ना, तो उस नेमत के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तकब्बुर गरीबों में होता है या दौलतमंदों में होता है, बोलो। अच्छा, नेमत गुर्बत है या दौलत, बोल। ये इनको बोलना पड़ेगा, ये तो गुर्बत नेमत है या दौलत नेमत है। अबे दौलत नेमत है ना, अगर गुर्बत नेमत होती तो तुम सब जैम्बिया गरीब बनने के लिए आए हो क्या, यहाँ पे पैसा कमाने आए हो ना। दौलत नेमत है, गुर्बत क्या है, आजमाइश। बीमारी नेमत है या सेहत नेमत है, सेहत। ओहदा ना होना नेमत है या कोई ओहदे का होना नेमत है, ओहदे का होना नेमत। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, तकब्बुर गरीबों में होता है या मालदारों में होता है, मालदारों में। तकब्बुर बीमारों में होता है या सेहतमंदों में होता है, सेहतमंदों में होता है ना। तकब्बुर मातहतों में होता है या बॉस में होता है, अकड़ के कौन चलता है, जो मुलाजिम है, चपड़ासी है वो, या वो जो बॉस की कुर्सी पर बैठा हुआ है उसका हर वक्त मीटर शॉर्ट रहता है ना। अबे नाक पे मक्खी कौन बिठा के रखता है, तुम लोग को नाक की मुझे मक्खी गई नहीं पता, कराची वालों को पता है। ये बॉस के नाक पे हर वक्त मक्खी बैठी रहती है, बॉस का मूड चेक करना पड़ता है। बॉस नहीं देखता मेरे जो मातहत है, एम्प्लॉयज है, उनका मूड कैसा चल रहा है आज, आपको देखना पड़ता है बॉस का मूड आज कैसा है। तकब्बुर बॉस में होता है हालांकि ओहदा नेमत है, तकब्बुर मालदारों में होता है हालांकि ओहदा नेमत है, और तकब्बुर सेहतमंदों में होता है हालांकि सेहत एक नेमत है। तो पता चला नेमत के साइड इफेक्ट क्या है, जब भी कोई नेमत मिलती है तो उसके जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, तकब्बुर। देखो जब भी डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर आपको कोई अच्छी मेडिसिन देगा जो आपके लिए नेमत होगी और आपका इलाज करेगी, तो उस मेडिसिन के बारे में बताएगा, ये आपकी बूस्टर का काम देगी, लेकिन कुछ इसके साइड इफेक्ट है, तो उसके साथ साथ ये भी करना होता है कि नहीं होता, इसके साथ साथ आपने ये भी करना है। मिसाल के तौर पर आप जिम जाते हो सेहत बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए बेहतरीन, लेकिन डॉक्टर कहते हैं भाई अगर इसके साथ डाइट अच्छी नहीं हुई तो जितने हैं उससे भी जाओगे आप, बैलेंस ही खत्म हो जाएगा आपके अंदर। बैलेंस एक बहुत टर्म है हमारी, कभी अकेले में मिलेंगे छाव में तो बताऊंगा बैलेंस का मतलब क्या है। बैलेंस एक लफ्ज है, याद कर लो बैलेंस, क्योंकि मेरे पास बहुत बारीक बारीक लड़के आते हैं, बहुत दुबले दुबले, कुर्ता उतारे तो एक्सरे नजर आ रहा होता है अंदर से, और बातें पता है क्या करते हैं, हम चार शादियां करेंगे। तो उनको मैं कहता हूं आप में बैलेंस, बोलो पहले बैलेंस हो। तो आप जब भी कोई हाई डोज लेते हैं, जब भी कोई ताकत की आप दवाएं ज्यादा खाते हैं, डॉक्टर कहते हैं गुर्दे पे इफेक्ट करेगी, पेन किलर खाते एकदम ठीक हो जाते हैं, गुर्दे पे इफेक्ट करेगी, लिहाजा डॉक्टर उसके साइड इफेक्ट से बचने के तरीके बताते हैं, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दे ताकि गुर्दे किडनी आपके वॉश होते रहे, जिम जा रहे हैं मसल बनेंगे, लेकिन डाइट में प्रोटीन को का इजाफा कर दे, कार्ब को बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई, कार्ब कम करें। तो जो भी बूस्टर, जब आप हाई एंटीबायोटिक लेते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल, डॉक्टर कहते हैं इसके साइड इफेक्ट नहीं है कि अच्छे जरासीम की तो ऐसी की तैसी करेगी, लेकिन ये आपके बुरे जरासीम को तो मारेगी, अच्छे जंस को भी मारेगी, साथ में कोई मल्टीविटामिन को टैब ले लें या कोई सीरप ले लें, बहुत सारी चीजों के साइड इफेक्ट, ये दवा ऐसी है जिगर को असर डालेगी, साथ में कोई जिगर को ठीक करने के लिए, लीवर की पावर के लिए भी कोई अलग से चीज खाते रहे आप। जब भी कोई चीज ली जाए जो आपके लिए नेमत हो, तो उसके साइड इफेक्ट दवा पे लिखे हुए होते हैं और बताया जाता है इससे इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए ये किया जाएगा। तो खूब समझ लो, जब भी इंसान को कोई नेमत मिलती है, नेमतों में आम तौर पर तीन नेमतें, दौलत, चार नेमतें आप उसमें चौथी भी शामिल कर लें, दौलत, शोहरत, सेहत और मनसब। मनसब का मतलब दादा हो आप इलाके के, आपकी बात सुनी जाती है। शोहरत का मतलब मशहूर हो आप, صحت کا مطلب طاقتور ہو آپ، دولت، صحت، منصب اور شہرت۔ تو یہ چار چیزیں جب بھی انسان کے پاس آتی ہیں اور انہی چار میں انسان ترقی کرتا ہے، انہی چار میں انسان ترقی کرتا ہے۔ ان چار نعمتوں کی وجہ سے، یہ بڑی نعمتیں ہیں لیکن ان چاروں نعمتوں کا ایک سائڈ افیکٹ ہے، وہ کیا ہے؟ تکبر۔ اور ایک نعمت ایسی ہے کہ وہ ان سب پہ بھاری ہے لیکن اس میں جو سائڈ افیکٹ ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے، وہ ہے علم۔ میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ نالج، چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو، نالج ایسی چیز ہے، جب انسان کے پاس صحت آتی ہے تو بھی کبر پیدا ہوتا ہے، بیماروں کو حقارت سے دیکھتا ہے، محلے میں جب چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے محلے کا دادا آ رہا ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے تو کیسے ٹٹرا ہوا بیٹھا ہوتا ہے نا، اسے آرام سے بیٹھا ہوا۔ شیر کو دیکھ لو جنگل میں، ابھی ہم نے جو شیر دیکھا نا، سات بیویاں تھیں جس کی، وہ تھوڑا ایجڈ لگ رہا تھا۔ وہ جب جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے نا، بھینسا ملا نہیں ان کو، میت سے واپس آ رہے تھے، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میت سے آ رہے ہیں، ایسے لٹکے ہوئے ان کے۔ تو وہ ساتھوں ان کی وائف آگے آگے اور یہ ببر شیر پیچھے پیچھے، یہ چلتے چلتے تھک کے بیٹھ گیا، ایسا ہی ہے نا ظاہر بات، یہ بیٹھ گیا۔ وہ آگے جاتے جاتے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، دیکھا ہسبینڈ پیچھے، ایک ایک کر کے وہ بھی بیٹھ گئے، کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ میں نے کہا کہ اب ان شیرنیوں کے بیوہ ہونے کے دن قریب آ گئے، یہ تھک گیا بےچارا۔ تکبر آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے؟ ختم۔ تو صحت جاتی ہے، تکبر جاتا ہے، بیماروں میں کبر نہیں ہوتا، بیمار تو ہائے 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 کر رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، غریب میں تکبر نہیں ہوتا، اگر ہو تو بہت بڑا جرم ہے ہی نہیں جو جیب میں تکبر کے لیے، کیا خیال ہے؟ ادھار لے کے چیزیں لی ہوئی ہوتی ہے اس بےچارے نے، مکان کا کرایہ دینے کے لیے پڑوسیوں سے ادھار لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں ان میں تکبر زیادہ، یعنی ان کے سائیڈ افیکٹ میں یہ ہے کہ کبر آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ لیکن ان چاروں نعمتوں پہ جو سب سے بھاری نعمت ہے نا، وہ ہے علم، چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ دنیا کا علم۔ تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن قوموں کو بھی اللہ نے نالج دی تھی زیادہ، دنیا کی نالج، ان کے اندر پیغمبروں کی مخالفت کا جذبہ زیادہ تھا۔ کیوں؟ فرحوا بما عندهم من العلم، قرآن کے الفاظ ہیں، جب پیغمبر ان کے پاس اللہ کے دین کا پیغام لے کے آتے تھے تو اللہ کہتے ہیں جو ان کے پاس ٹیکنالوجی اور سائنس کی نالج تھی، اس نالج کی وجہ سے وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگتے تھے، تکبر کرنے لگتے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ پیغمبروں کو تانا دیتے تھے، ہمیں یہ بھی آتا ہے اور آپ کو یہ نہیں آتا، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ نہیں کر سکتے، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا۔ جیسے قوم عاد اور قوم ثمود کے پاس ایک ٹیکنالوجی تھی، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو چھینی ہتھوڑے یا کوئی مشینیں اس دور میں ایجاد کی ہوں گی، ان کو تراش خراش کر کے نا پوری ایک محل، شاہی محل تیار کر لیا کرتے تھے اندر۔ آپ بتاؤ یہ آسان کام تھا کیا؟ احرام مصر آج آپ کے سامنے ہے، اس زمانے میں اتنی بڑی بڑی دیواروں کو بغیر جوڑ کی دیواریں کون سی کرینوں کی مدد سے اٹھا کے پہاڑوں پہ نصب کی ہے، اور کون سا مسالہ اور میٹیریل اس میں یوز کیا ہے کہ 4000 سال گزر گئے اور وہ دیواریں اب تک بوسیدہ نہیں ہوئی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، مجھے ایک بہت بڑے ڈینٹسٹ نے بتایا کہ جو فرعونیوں کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں ان میں بہت سو کے روٹ کنال ہوئے ہوئے دانتوں میں۔ روٹ کنال سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ دانتوں کی جو نسوں کو کاٹ کے وہ سونے کی جو تارے ہوتی تھی ان کے ذریعے روٹ کنال ہوتا تھا۔ تو اس دور میں بھی آج سے 4000 سال پہلے ڈینٹسٹ نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ وہ دانتوں کا روٹ کنال کیا کرتے تھے، کیونکہ فرعونیوں کے بارے میں جو میں نے ریسرچ پڑھی ہے وہ یہ کہ ان کمبختوں کو دانت صاف کرنے کی توفیق نہیں ملتی تھی، ان میں سے ہر دوسرا آدمی دانتوں کی بیماری میں مبتلا تھا۔ تو دانتوں کے بیماریوں کی کثرت کی وجہ سے دانتوں کے ڈاکٹروں نے بھی ترقی کی ہے، جس علاقے میں جو مرض زیادہ ہوگا وہاں اسی کے ڈاکٹر حکیم پیدا ہوئے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ جو بیماری زیادہ ہوگی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو پیغمبر جب ان کے پاس آیا کرتے تھے تو ان لوگوں کے پاس جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم تھا اس علم کی وجہ سے یہ پیغمبروں کی توہین کرتے. یہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ بھی آتا ہے آپ کو یہ نہیں آتا, ہمیں تو یہ بھی پتا ہے آپ کو یہ نہیں پتا, ہمیں تو بزنس کرنا آتا ہے آپ کو بزنس کرنا نہیں آتا. حالانکہ پیغمبروں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہمیں یہ آتا ہے. پیغمبروں کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی, پیغمبر میسنجر آف گاڈ ہوتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں دیکھو جس نے تمہیں بنایا ہے یہ نالج بھی اس نے تمہیں دی ہے, یہ دماغ جس کے ذریعے تم نالج حاصل کرتے ہو یہ دماغ بھی اس نے تمہیں دیا ہے, وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ پیدا کر کے بھولا نہیں ہے, وہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ کرو. یہ کم وقت جو نالج ان کو بھیک میں ملی, جو دماغ ان کو بھیک میں ملا, جو آنکھیں ان کو بھیک میں ملی, جو کان ان کو بھیک میں ملے, یہ کم وقت تکبر میں آ کے اس کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا. یعنی ہم نے, ہمارا دماغ ہے جو ہم نے یہ ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, ہمارے پاس آنکھیں ہیں جو ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, ہمارے پاس سننے کے لیے کان ہے جو ہم نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے. پیغمبر ان کو بتاتے تھے یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے. الم نجعل له عینین, کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی, ولسانا وشفتین, یہ زبان ہم نے بنائی ہے, یہ ہونٹ ہم نے بنائے ہیں, یہ کان ہم نے بنائے ہیں, یہ گھٹنے ہم نے بنائے ہیں, یہ جوائنٹ ہم نے فکس کیے, آسمان سے بارشیں ہم برساتے ہیں, زمین سے نباتات ہم اگاتے ہیں, فالق الحب والنوا, دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کر تراور درخت ہم بناتے ہیں, اور سنوان وغیرہ سنوان یسقا بماء واحد, ایک پانی آسمان سے برستا ہے اور زمین سے کیسے کیسے مختلف قسم کے نباتات اور رنگا رنگ برنگے پھول بوٹے اور کتنے لاکھوں قسموں کے پھل پیدا ہوتے ہیں. یہ بیج میں سارے سافٹ ویئر ہم نے سالو کیے, ان میں سے کوئی بھی کام تم نے نہیں کیا. اب اگر تم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے چاند تک پہنچ رہے ہو, مریخ تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہو, کراچی سے جہاز اڑتا ہے اور 10 گھنٹے میں جناب زمبیا پہنچ جاتا ہے اور جہاز اڑتا ہے اور ہواؤں میں لیتا ہوا تمہیں امریکہ اور ٹورنٹو اور کینیڈا پہنچا دیتا ہے, یہ تمہارا کمال نہیں ہے, ہواؤں کو ہم نے مسخر کیا. انزل الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس, اس لوہے کو خدا نے زمین میں اتارا ہے, جس لوہے سے تم نے بحری جہاز بنائے, جس لوہے سے تم نے ہوائی جہاز بنائے, ہواؤں کو ہم نے مسخر کیا جو ہواؤں جہازوں کو لے کر اڑتی ہے. سخر لکم البحر, یہ پانی میں بڑے بڑے جہازوں کو لے کے چلنے کی طاقت ہم نے رکھی ہے. ارشمیدس کا جو لا ہے کہ جہاز ڈوبتا نہیں ہے, یہ لا ہم نے بنایا, ارشمیدس نے نہیں بنایا, ارشمیدس نے تو صرف بتایا ہے, بنانے والا تو اللہ ہے. یہ گریویٹی کا جو لا ہے یہ نیوٹن نے بتایا ہے, بنایا اللہ نے ہے. جو نیوٹن بتانے والا ہے اس کو تو مانتے ہو, اس کو تو سارے دعائیں دیتے ہو. جو لا بنانے والا خدا ہے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں باہر ہے, اس خدا کو تم بھول کے بیٹھتے ہو. یہ ہے پیغمبروں کا پیغام, لیکن انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے پیغمبروں کے پیغام کو بھول جاتا ہے اور تکبر کی وجہ سے خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیتا ہے. تو پیغمبر ہمیں آ کے بتاتے ہیں اور پیغمبر کے وارثین بتاتے ہیں, بھائی دنیا میں جب تم پیدا ہوئے ہو تو تمہارا سب سے پہلا رشتہ گاڈ کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ ہے, خدا کے ساتھ ہے. اس علم میں اور اس دولت میں, اس صحت میں اور اس منصب میں پڑھ کر تم اللہ کو مت بھول جانا, کیونکہ تم سے پہلے شیطان یہ کام کر چکا ہے. قوم عاد اور قوم سمود یہ کام کر چکی ہے اور قوم فرعون یہ کام کر چکے. فرعون کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم تھا, موسیٰ کے پاس یہ علم نہیں تھا. فرعون کے پاس صرف علم نہیں تھا, فرعون کے پاس ترقی بھی تھی, موسیٰ کے پاس ترقی نہیں تھی. فرعون حضرت موسیٰ کو تانے دیتا تھا, ہذہ الانہار تجری من تحتی, میرے پاس محل ہے اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. آج بھی لوگ مولویوں کو تانے دیتے ہیں, امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, یورپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, وہ جناب خلاؤں میں سیارے بھیج رہے ہیں, مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان تو بےچارہ ویسا ہی پڑا ہوا ہے, وہ تو کرپشن سے جان نہیں چھڑا پا رہا. آج ہمیں یہ تانے ملتے ہیں, مولویوں کو کیا آتا ہے, علماء کو کیا آتا ہے, اسلام نے کون سا ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی دی ہے؟ بھائی اسلام آنے کے بعد ہی ترقی ہوئی ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. نہ بھی ہوتی ترقی, پیغمبروں کی دعوت کا جو محور ہے, جو مرکز ہے, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں پڑھ کے خدا کو تم نے بھولنا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں, مرنے کے بعد ہم سب کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی, ہم سب کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے ایک استاد ہیں بہت لمبے چوڑے, ماشاء اللہ, اللہ نے ان کو بڑی ایک پرسنالٹی دی ہے. وہ اتفاق سے نا چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے, बड़ी मुश्किल से आए उसमें, लेकिन जा रहे थे। आगे ना एक साइकिल वाला, वो रास्ता नहीं दे रहा था उनको पीछे से गुजरने का। अभी हॉर्न बजा रहे हैं, वो फिर पीछे मुड़ के बुरा वाला कहना शुरू कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं ऐसी की तैसी, जैसे कराची में होता है ना। अब ये फिर हॉर्न बजा रहे हैं, वो लड़ाई के लिए ना साइकिल से उतर गया। उसको नहीं पता कि जितनी छोटी सी गाड़ी है ना, उसके अंदर जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो इतने छोटे बोलो नहीं। तो हमारे उस्ताद है, उन्होंने मुझे खुद हमें ये वाक्य सुनाया। कहते हैं जब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और मैं निकलना शुरू हुआ, तो उसने देखा ये निकलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, ये निकलते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। कह रहे भी मैं आधा निकला था कि वो साइकिल पे बैठा और पैडल घुमाया और ऐसा भागा है ना। तो पहले शराफत से उसकी समझ में बोलो नहीं आए, जब हकीकत देखी ना तो अच्छों को भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पैगंबरों ने मेरे भाई हमें समझाया है कि हम बने नहीं है, हम बनाए गए हैं, हमें किसी ने बनाया है, हम ऑटोमेटिकली वजूद में नहीं आए। ये कायनात हो नहीं सकता मेरे भाई, डार्विन 100 दफा मर के पैदा हो जाए वो ये साबित नहीं कर सकता कि हम इवॉल्व होने का नतीजा है। इवॉल्व होकर इतनी खूबसूरत चीजें नहीं बनती। अगर ये इवॉल्व हुई भी है तो ये सॉफ्टवेयर इवॉल्यूशन के किसने डाले हैं रिवॉल्व होने के? इतने पेचीदा सॉफ्टवेयर यार रिवॉल्व होकर आंखें उगाई, कभी ऐसा इत्तेफाक देखा? लॉ ऑफ चांस सुना है ना आपने, बाय चांस कुछ काम हो जाते हैं। बाय चांस क्या होगा? आपने चलो आपको एक मिसाल से बात समझाता हूं। ये जो डार्विन का नजरिया है ना थ्योरी, ये लॉ ऑफ चांस के धमाका हुआ था, धीम 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 ये बन गया, फिर क्या हुआ बाय चांस सूरज बन गया, बाई चांस फिर सूरज से कुछ गैसें निकली वो लिपटी लिपटी, इत्तेफाक करोड़ों खरबों सालों में जमीन बन गई, बाई चांस हो सकता है। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि वो लिपटी रही लिपटी रही, वो एक इंडियन है बड़ी जबरदस्त रिसर्च लेकर आता है, उसका नाम ध्यान से निकल गया, क्या नाम है उसका यार, उसकी मैं देखता हूं तो उसी की तहकीक देखता हूं, वो इंडियन नहीं जो कल मैं देख रहा था यार, एक इंडियन है बहुत रिसर्च करके चीजें लाता है, कौन सा राठी गुरु राठी, नाम नहीं पता मुझे लेकिन उसकी वीडियो में देखता हूँ, बड़ी कारामद वीडियो होती है, बड़ी तहकीक करता है। कल उसकी एक वीडियो देखी कि ये जमीन कैसे बनी, आप लोग भी देखें, बड़ी जबरदस्त वीडियो है। जब आप सही चश्मे से कोई चीज देखते हो ना तो हर चीज आपको पता है कहां पहुंचाती है, अल्लाह तक। जो वीडियो बनाने वाला है ना गुरु राठी, उसको गुरु राठी उसको नहीं पहुंचा रही अल्लाह तक, देखने वाले को पहुंचा रही है, क्योंकि देखने वाला सही चश्मे से देख रहा है। साइंसदान जब कोई चीज बताते हैं ना, चाहे वो काफिर भी क्यों ना हो, अगर आपका चश्मा सही है ना तो आप उनकी थ्योरी और नजरिए से कहां तक पहुंचोगे बोलो ना अल्लाह। देखो न्यूटन गैर मुस्लिम था, खुदा को मानता था वो, ऐसा नहीं है, वो क्रिश्चियन था, मानता था अल्लाह को। ये तो आजकल जो हमारा देसी लिबरल तबका है ना, देसी एथियस्ट, ये गोरों से भी चार हाथ। जैसे हमारे यहां जब यूरोप अमेरिका में यहां के जो बेगैरत, अस्तगफुरुल्लाह, यानी जो बेगैरत को क्या कहूंगा, जो बेगैरत ही कहूंगा आप क्या कहूं, जो यहां के बेगैरत जब वहां जाते हैं ना यूरोप अमेरिका, तो वो बेगैरती में गोरों का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। वो देसी गैरत लेस कहना चाहिए, बेगैरत थोड़ा सख्त लफ्ज है, गैरत लेस में इंग्लिश भी आ रही है, थोड़ा सा लेस इंग्लिश आ गई ना। तो यहां देसी जो गैरत लेस जब यूरोप अमेरिका जाते हैं ना, तो गैरत लेस होने में गोरों से 6 हाथ बोलो आगे निकलते। गोरों में भी कुछ गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड से वफा थोड़ी बहुत होती है, कुछ अर्सा चलते हैं। यहां के जो जब बेगैरती में जाते हैं ना, तो वो हर रोज कुछ नया पीस बदल रहे होते हैं। अभी मैं क्या रिपोर्टें पेश करूं आपके सामने, वो बेगैरती में उनसे, वो मां बाप से बदतमीजी में भी उनसे आगे निकलते हैं, शराब में भी उनसे आगे निकलते हैं, हर चीज में। तो हमारा जो देसी लिबरल तबका है ना, जो मजहब से नफरत करता है, ये एथियज्म में वहां तक गया है जहां तक डार्विन भी बोलो नहीं, क्योंकि उनको उनको ऐसा लगता है कि हम खुदा का इंकार करेंगे ना और हम बोलेंगे गॉड नहीं है और साइंसी थ्योरी से इंग्लिश मिली में ठीक करेंगे तो लोग हमें इज्जत देंगे, लोग कहेंगे ये न्यूट्रल लोग हैं, ये माशाल्लाह एजुकेटेड लोग हैं, ये मौलवियों से जरा भी मुतासर नहीं। हालांकि वो भी वहां तक नहीं गए होते। डार्विन के जो नजरिया है ना, वो ये नहीं है कि ऐसा हुआ है, کہ انسان ایوالو ہو کے آیا ہے، یہ ہرگز اس کا دعویٰ نہیں ہے. اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو میں بھی پھر ایسا ہوا ہوگا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں آئی میرا خیال بات. دوبارہ سے میں یہ کیوں بار بار اللہ کے وجود کے دلائل دیتا ہوں؟ دیکھو مذہب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. اگر آپ نے اللہ ہی کو بیچ سے نکال دیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے، تو پھر سب فضول ہے. پھر تو بھائی چار دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے، بھول جا شیخ و مسجد سے تعلق، چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو، بھول جا شیخ و مسجد سے تعلق، ختم کر قطع کر، اسکول جا. چار دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے، بھول جا. پھر تو لائف کو انجوائے کرو بھائی. پھر یہ ٹوپی رکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ پھر نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت؟ ٹوپی سے بال خراب ہوتے ہیں. دیکھو اس کی سائٹ کی مانگنے کے لیے بھی ٹوپی رکھ لے گا تو ساری مانگ خراب ہو جائے گی. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے اللہ معاف فرمائے پفے بناتے تھے نا، وہ بھی صحیح نہیں ہے بھائی، بال سیدھے سیدھے بناؤ، یہ کیا اسٹائلش بال. تو اب ہم جب ٹوپی پہننی پڑتی تھی تو بڑے اسٹائل سے، کراچی کے لڑکے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا، بڑے اسٹائل سے یوں کر کے رکھتے تھے جمعے کے دن کہ وہ نہ خراب ہو، نہ گھنٹوں محنت کر کے، وہ بھی کسی اپنے گلاسز میں نہیں، کسی اور کی بائک کے گلاس میں بنائے تھے وہ بال. اپنے پاس یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ جا رہے ہیں نا کالج جا رہے ہیں تو کسی کی بائک میں نظر آیا تو گلاسز وہاں بال وال سیٹ کیے. تو پھر ٹوپی پہنتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی تھی، یوں یوں کر کے رکھتے تھے پھر بنا کے، جیسے ہی السلام علیکم رحمۃ اللہ فوراً ٹوپی اتاری تاکہ پف خراب نہ ہو. تو بھائی پھر کیا یہ ٹینشن لینی؟ کس بات کی ٹینشن؟ کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے، بھول جا، لائف کو انجوائے کرو. پھر تو میں نے وہ ہندو ہے اس کا کل کلپ دیکھا کہ زمین کیسے، مجھے ذرا سائنسی معلومات میں ویسے ہی تھوڑی سی دلچسپی ہے تو میں ایسا کوئی کلپ چھوڑتا نہیں ہوں. یہ جنگلوں میں جاتا ہوں نا یہ بھی سائنس دیکھنے کے لیے کہ جانوروں کی زندگی کیسی. یہ ولاگ تو غریبی میں ہے، اگر یہ ولاگ نہ بھی بنانا ہوتا پھر بھی میں جاتا ہے جنگل میں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ولاگنگ میں اتنے آگے نکل گئے کہ شیر کے منہ میں چلے گئے. تو وہ یہ تو ولاگنگ تو چلو جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کیمرے میں سیو کر لیں، جب سیو کر ہی لیا تو پبلک کو بھی دکھا دو کیا جا رہا ہے اس میں. تو آپ وہ میری وہ والے ویڈیو ضرور دیکھے گا جو شیر جو شکار مس ہوا ہے نا تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے میت سے واپس آ گیا. میں نے کہا یار جنگل کے بھی اکنامیکلی حالات شیروں کے لیے ٹھیک نہیں لگ رہے، صرف پاکستان کے حالات خراب نہیں ہے، ڈالر مہنگا ہونے سے شیروں پر بھی بہت اثر پڑا ہے. تین دن ہم نے اس شیر کا تعاقب کیا کچھ اس کو کھانے کو مل جائے، تین دن سے ایک نوالا بھی ان سب کو نہیں، پوری فیملی کو نہیں ملا، تین دن ہو گئے. میں نے کہا یار ہم ہی لے جاتے کچھ کھلا دیتے ہیں، لیکن ماں پابندی ہے جنگل میں، آپ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتے، جانوروں کی لائف جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھو آپ. تبھی جب کوئی جانور شکار کر کے کھا رہا ہوتا ہے نا لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں تو ویڈیو میں نیچے کمنٹس میں لوگوں نے برا بلا کہا ہوتا ہے بھائی تو بچا اس کو بچا. تو یہ جنگل میں لا یہ ہے کہ آپ نے نہ کسی کو بچانا ہے نہ کسی کو کھلانا ہے، ان کی لائف جیسے ہے نا اس کو، وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو. تو انسان اس میں انٹرفیئر کرے گا نا، اب انسان نے جنگل جانوروں کو کھلانا شروع کر دیا نا، اگر شیر پہ ترس کھا کے ہم جا کے کھلائیں تو کچھ دنوں کے بعد شیر بھی ڈبل روٹی اور پیزے پہ سیٹ ہو جائے گا. حقیقت ہے اس کو بھی کولیسٹرول پیٹ نکل آئے گا اور بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ہم لوگ تو جہاں جاتے ہیں وہاں بیڑا گرک کر کے آتے ہیں سوسائٹی کا. کولڈ ڈرنک پہ آ جائے گا شیر، کسی دن بھینسا کھائے گا نا بولے گا آج کچھ سینے میں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، کچھ اسپرائٹ یا فانٹا مل جائے یا پیپسی مل جائے یا کوئی سوڈا ہی کھلا دو. تو اس لیے اچھا بنایا قانون کہ بھائی جب جنگل میں جاؤ تو آپ کو جانوروں کی لائف میں ڈسٹربنس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، بڑا صحیح لا ہے یہ. تو میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کل، اس کی ویڈیو کے آخری الفاظ کیا تھے اس نے پورا بتایا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ایسے نام لے کے نا لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ پیسے ویسے کمپنی کی طرف سے ملتے. بھائی میرے کو کوئی پیسے نہیں ملتے، وہ پیسے ہی بہت مشہور ہیں، ایک دن میں اس کے 50 لاکھ ویوز ہو چکے تھے. تو اور اچھی بات یہ کہ مودی کے بہت خلاف ہے، یہ اچھی بات ہے، اس سے پتا چلتا ہے صحیح بولتا ہے. تو انڈیا میں کسی کے برحق ہونے کی دلیل میں اتنا کافی ہے کہ مودی کے خلاف. اب میرا ویزے کا چانس لگتا ہے اور ختم ہو گیا. تھوڑا سا چانس تھا مجھے انڈیا کے ویزے کا. تو خیر, تو اس کی ویڈیو دیکھیں آپ. جب آپ صحیح اینک لگا کے دیکھتے ہو نا, تو ہر چیز آپ کو کہاں لے کے جاتی ہے, اللہ تک. میں مثال دے رہا تھا نیوٹن کی. نیوٹن کا لا ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ نے پڑھا ہوا ہے. اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن, بولو نا. نہیں, ہم جب نائنتھ میں تھے نا, ہمارے ٹیچر نے ہمیں یہ لا پورا سمجھایا کہ جو چیز چل رہی ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی جب تک کوئی اسے روکنے والی فورس نہ ہو. زمین پہ چیزیں چلتے چلتے رکتی کیوں ہے؟ روکنے والی فورس ہے رگڑ. رگڑ ہے نا, گریویٹی اس کو روک رہی ہوتی ہے. اور جو چیز رکی ہوئی ہے وہ قیامت تک ہمیشہ رکی ہی رہے گی جب, اور قیامت کے دن بھی ہلے گی اس لیے کہ سور پھونکا جائے گا, ورنہ قیامت میں بھی وہ نہیں ہلتی. ٹھیک ہے نا, تو قیامت تک وہ رکی رہے گی جب تک کہ اسے چلانے والی کوئی طاقت, بولو نا, نہ ہو. تو خلاصہ یہ نکلا نا کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہے اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ, بولو, نہیں ہوتی. نیوٹن کا یہ لا نیوٹن کا بنایا ہوا ہے یا بتایا ہوا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, بتایا ہوا ہے نا. بنایا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے بنایا. تو پتا ہے اللہ نے یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ اگر نیوٹن بناتا نا تو پھر ہم نیوٹن تک ہی محدود رہتے. نیوٹن نے تو بتایا ہے ہمیں, بنایا کس نے ہے؟ بولو نا, اللہ نے بنایا. پتا ہے کیوں بنایا اللہ نے؟ نیوٹن نے کیوں بتایا پہلے تو یہ بتاؤ نا. نیوٹن نے اس لیے بتایا کہ ہلو, کچھ کرو, بے روزگار ہو, خود سے کچھ بھی ہوگا ہلنا پڑے گا. کراچی والوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو بھی سمجھانے کے لیے, جو زیمبیا آئے ان کو بھی سمجھانے کے لیے نیوٹن نے یہ قانون ہمیں بتایا. بنایا اللہ نے, بتایا نیوٹن نے کہ کم وقتوں میں. نیوٹن کی بات کو اپنے زبان میں کراچی کے اسٹائل میں, اگر میں نیوٹن ہوتا تو پھر میں اس لا کو یوں بیان کرتا. نیوٹن تو کہیں اور پیدا ہوا, اگر کراچی میں پیدا ہوتا نا تو پھر وہ کہتا کم وقتوں جو چیز پڑی ہوئی ہے جب تک اس کو دھکا دے کے ہلاؤ گے نہیں وہ ہلے گی نہیں, اور جو رکی ہوئی ہے جو ہل رہی ہے اس کو روکو گے نہیں وہ رکے گی نہیں. تو کم وقتوں جو پڑے رہتے ہو نا پوستیوں کی طرح اور کہتے ہو روٹی نہیں ہے روزگار نہیں ہے, تو ہلو گے تو روزگار ملے گا. خود بخود اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی کرتا ہے تو ہوتا ہے. نیوٹن کے اس لا کو لوگوں نے خدا کے انکار کی دلیل بنایا ہے. پتا ہے آپ کو, نیوٹن کے اس لا کو لوگوں نے خدا کے انکار کی دلیل بنایا کہ خدا اگر ہوتا تو ہم کچھ کرتے تو نہیں ہوتا, نہیں کرتے تو ہو جاتا. نہیں یاری بات, میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. گاڑی چل رہی ہے, آپ ایکسلریٹر پہ پاؤ رکھیں گے تو چلے گی نا, کیا خیال ہے؟ اور بریک کے پاؤں رکھیں گے تو رکے گی. لوگ کہتے ہیں ہم خدا کو جب مانیں گے کہ ہم ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھیں اور خدا روکے, پھر ہم کہیں کوئی الگ سے طاقت ہے جو ہماری مرضی نہیں چلنے دے رہی. یہ ایتھیس کا نظریہ ہے. جتنے بھی ملحد ایتھیس لوگ ہیں نا وہ خدا کے انکار کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ یار ہر چیز کی تو کوئی لاجک ہے, ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے. اگر لاجک فیل ہوتی تو ہم مانتے کوئی خدا ہے جو لاجک کو فیل کرتا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں ایکسلریٹر پہ پاؤ رکھو گے تو گاڑی چلے گی, بریک پہ پاؤ رکھو گے تو گاڑی رکے گی. بھائی خدا کو تو ہم جب مانیں گے ایکسلریٹر پہ پاؤ رکھا رک رہی ہے اور بریک پہ پاؤ رکھا چل رہی ہے, ہم کہیں گے کوئی طاقت ہے جو لاجک کی محتاج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نیوٹن کے لا سے لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں. آپ بصیرت کا چشمہ لگا کے اگر دیکھو گے تو نیوٹن نے لا بنایا نہیں ہے, بنایا اللہ نے ہے. تو اللہ جب لا بنائے گا اپنے وجود کے انکار کے لیے بنائے گا یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بنائے گا؟ تو پتا چلا یہ جب اللہ نے بنایا تو اللہ کا وجود اس سے ثابت ہوتا ہے, اس سے اللہ کا انکار نہیں ہوتا. ارے میں جب کوئی کام کروں گا تو اپنے نقصان کے لیے کروں گا, ہے نہیں؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی کام کروں اور لوگ میرا انکار کریں میں ایسا کام کروں؟ کوئی بھی دنیا میں ایسا بیوقوف نہیں ہے جو کچھ کام کر رہا ہوں اور اپنے نقصان کے لیے, نقصان سے میری مراد اپنی نفسی کے لیے. تو جب اللہ نے لا بنایا ہے تو اپنے وجود کے نفی کے لیے, اپنے آپ کو نہ منوانے کے لیے بنایا ہوگا یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے بنایا ہوگا؟ بولو نا میرے بھائی, منوانے کے لیے. تو اس لا سے اللہ کا وجود کا انکار نہیں ہوتا, اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. یہ لا نیوٹن نے بتایا, بنایا کس نے میرے بھائی؟ اللہ نے. اللہ نے بنایا یہ لا کہ تم اس کائنات کی چیزوں میں غور کرو گے. کبھی کو دیکھو, قرآن بار بار ہمیں کائنات میں غور کرنے کا حکم دے رہا ہے. کائنات میں غور کر کے ہی فزکس کے اصول دریافت ہوتے ہیں نا, تو اللہ ہمیں فزکس کے اصول دریافت کرنے کا حکم دے رہا ہے اصل میں. تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ جب تم کائنات میں غور کرو گے تو تمہارے پاس ایک لا سامنے آئے گا. اس کائنات میں غور کر کے تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں جو چیز رکی ہوئی ہے اس میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی موور کے بغیر, اور جو چل رہی ہے وہ اسٹاپ نہیں ہوتی اسٹاپر کے بغیر. تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو تمہارا اگر بصیرت کا چشمہ ٹھیک ہوگا, صحیح طرح سے تم سوچو گے, تو تم فوراً اس نتیجے پہ پہنچو گے. اس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں دلالت النس. دلالت النس کا مطلب ہوتا ہے دو اور دو چار کی طرح اگلی بات خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. دیکھو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کرو. قرآن کہتا ہے کہ نہیں کہتا. اب آپ کو کیا ہوا, آپ نے ایک دن ابا سے سر پہ لگا دیا مکہ کھینچ کے, اللہ نہ کرے. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو. آپ جواب میں کہیں ابا قرآن میں لکھا ہے اف نہ کہو, مکہ مارنے سے تو قرآن نے منع نہیں کیا, میں تو مکہ مارا ہے. تو ابا کیا کہیں گے؟ ابا کہیں, کوئی بندہ آ کے سمجھا رہے بیٹا قیاس کر لیتے کہ جب اس پہ پابندی ہے تو مکہ مارنے پر تو پابندی ہوگی. اب آپ جواب میں کہو بھائی ابا دیکھیں قیاس کرنا جو ہے نا وہ تو مجتہدین کا کام ہے, ابو حنیفہ کا, امام شافعی کا. قیاس یہ ہوتا ہے کہ علت مشترکہ کی وجہ سے منصوص طرح کے حکم کو غیر منصوص کی طرح متعدی کیا جاتا ہے. مشکل ہو جائے گا کام, چلی ہو جائے گا. اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اس کا لفظ بتا رہا ہے قرآن میں کہ جب اس کے لفظ سے اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے وہ ناجائز ہے. تو قیاس سے نہیں, نہ نہ نہ, قیاس تو مجتہدین کا کام ہے. دلالت النس سے دو اور دو چار کی طرح ایک پینڈو دیہاتی پاگل بھی سمجھ جائے گا کہ جو قرآن باپ کو اس کہنے کی اجازت نہیں دے رہا وہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت کہاں سے دے گا. اس کو کہتے ہیں دلالت النس. قیاس سے الگ چیز ہے یہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ کہتے ہیں بالکل بدی ہوئی. اس کے لیے مثالوں کی ضرورت. اتنی بدی ہوئی چیز, بھائی جو مذہب اس پہ پابندی لگا رہا ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے گا باپ کے اوپر. تو نیوٹن نے جب یہ کہا نا, نیوٹن نے ہمیں بتایا, کہا بنایا اللہ نے قانون, اللہ نے یہ قانون بنایا کہ تم اس زمین میں چلو پھرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ جب تک گاڑی کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھوں گا تو جو موومنٹ ہے گاڑی موومنٹ میں نہیں آئے گی, کیونکہ اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. تو جیسے اس کے لفظ سے پتا چلتا ہے کہ مارنا تو بطریقہ اولا حرام ہے, اس سے تمہیں یہ بھی پتا چلے گا کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریئٹر کے بغیر کریشن کہاں سے ہو سکتی ہے اس میں. ارے گاڑی کا بننا, گاڑی کا چلتی ہوئی حالت میں رکنا زیادہ مشکل کام ہے یا گاڑی کا بن کے کھڑا ہو جانا زیادہ مشکل کام ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ جو گاڑی چلتی بھی ہو رکنے میں بریک کی محتاج ہے, وہ گاڑی خود بخود دھماکے سے وجود میں آ سکتی ہے؟ یوں اگر ڈیون کر کے وجود میں آ گئی, لوگ کہیں گے نا بھائی یہ گاڑی تو چلتی نہیں ہے جب تک ایکسیلیٹر پہ پاؤں ہم نہ چلائیں, اس کو چلے گی نہیں, یا تو دھکا لگانا پڑے گا. پہلے ہمارے یہاں تو کراچی میں زیادہ تر اسی طرح سے چلا کرتی تھی. میں نے 2007 میں ایک پرانی ایف ایس لے لی تھی. اس کے بعد میں جب کسی کو بدوا دینی ہوتی ہے نا تو بہت تنگ کر رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں اللہ کرے تجھے پرانی گاڑی ہدیے میں مل جائے. کچھ بدوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے انسان بدنام نہیں ہوتا لیکن وہ بدوا کھا جاتی ہے سامنے والے کو. دو بدوائیں یاد رکھ لو, دو بدوائیں یاد رکھ لو. ایک بدوا وہ کہ کسی کو پرانی گاڑی کے لیے دعا کیا کرو, اللہ کرے تجھے بے شک گفٹ میں مل جائے, وہ گفٹ میں بھی تمہیں بہت ستائے گی, جائیدادیں کھا جائے گی وہ. ایک بدوا یہ دعا کرو, دیا کرو, اس سے یہ ہوگا کہ بدوا بھی ہو جائے گی اور سامنے والا تھینک یو بھی کہے گا شکریہ آپ نے مجھے. دوسری یہ کہ اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں, کوئی کام نکل آئے اور مزدور گھس جائے. خدا کی قسم امام مہدی آ جائیں گے وہ مزدور گھر سے باہر بہت مشکل لے کے نکل جائے, کچھ نہ کچھ کام نکلتا ہی رہے گا گھر کے اندر. یہ کمرے کو یوں کر دو، یہ ایسا کر دو، یہ دیوار پہ یہ کلر کر دو، یہ پلستر کر دو، ایک مہینے کا ٹائم لے کے آیا تھا، آدمی منتیں مانتا ہے دفع ہو جائے یہاں سے، سارا پیسہ کھا جائے گا وہ، یہ ہوتا ہے. ایک اور بدو ہے اس میں، لیکن وہ دیکھنے سے ہی پتا چلے گا کہ بدو ہے، وہ یہ کہ اللہ کرے تو مجھے قرضہ دے دے، قرضہ کسی کو دے دیا نا آپ نے بس گئے پھر. خیر ایک اور بدوا وہ یاد کر لو، اللہ کرے تیرا کسی روحانی عامل سے واسطہ پڑ جائے، اور ایسا روحانی عامل جو بزرگ ہو، نیک ہو، ایک نمبر ہو، بس پھر زندگی آپ کی ہو گئی تباہ. کیونکہ دو نمبر کا تو تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ جائے گا، دو نمبر ہے، جو ایک نمبر ہوتے ہیں نا ان سے بہت نقصان ہوتا ہے انسان. کسی بزرگ کا خلیفہ بھی ہو، رائبن میں کوئی مقیم ہو یا سال لگے ہوئے ہو، ایسا عامل آپ کے حد پہ چڑھ گیا، گئے، زندگی ہو گئی آپ کی برباد، کیونکہ اس کی عقیدت دل سے نکلتی نہیں ہے. کیونکہ بہت سے بزرگوں سے اس نے سر پہ ہاتھ پھروایا ہوا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے خلافتیں لی ہوئی ہوتی ہیں، اور کیا نام ہے، چہرے پہ نور بور بھی ہوتا ہے، تحقیق کا پابند بھی ہوتا ہے. تو ایسے عامل کے پاس ایک دفعہ آپ چلے گئے تو آپ کا بیڑا ہو گیا غرق، کیونکہ آپ اس عقیدت سے نکلو گئی نہیں، اور آپ کو لگے گا کہ مجھ پہ جن آیا ہوا ہے، یا چڑیل آئی ہوئی ہے، یا بھوت آیا ہوا ہے، یا فلانے نے جادو کر دیا ہے، فلانے نے یہ کر دیا ہے، فلانے نے یہ کر دیا ہے، ساری زندگی قیامت تک کے لیے برباد. اور آپ کی نہیں، آپ کی نسلوں کی بھی، کیونکہ یہ خاندان میں وراثت کے طور پہ چلتی ہیں چیزیں. پھر ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں کہ ہم پہ وہ فلانے نے نظر لگائی تھی، تو ہم فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے تو نظر اتار دی اس نے، پھر بچے بھی وہاں جاتے ہیں، تو زندگی ہو جاتی ہے برباد. تو اس لیے اللہ کا بڑا میرے اوپر فضل ہوا کہ میں نے عاملوں کو نرغے میں کبھی نہیں آیا، عاملوں کے نرغے میں کبھی نہیں آیا. اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یار تمہارے پاس جن چڑیل بھوت اگر ہیں تو دو چار جن بھوت بیچ کے ہمارا کوئی نقصان تو کرو نا تم یار. تو ان کا زور نہیں چلتا، بس بیوقوفوں پہ چلتا ہے زور. خیر اچھا میرے بھائی، تو ہم کیا بات کر رہے تھے جلدی جلدی؟ تو میرے بھائی نیوٹن کے لا سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن نہیں ہو سکتی. تو ہم گاڑی کے بارے میں تو کہیں گے کہ سائنسدانوں نے بنایا، اس کائنات کو کس نے بنایا میرے بھائی؟ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی ایسی ذات تھی جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس اللہ کو پھر کس نے بنایا؟ بھائی اس کائنات کے بارے میں نیوٹن نے بتایا کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے، تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہوگی؟ وہ اللہ کے بارے میں نیوٹن نے کوئی بات نہیں کی ہے، اور نہ کر سکتا ہے. اللہ نیوٹن کے دماغ سے اوپر کی ذات ہے، اللہ اس کائنات سے اوپر کی چیز ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس پہ فزکس کے لا اپلائے نہیں ہوتے، فزکس کے لا میں اور آپ پہ اپلائے ہوتے ہیں، اس کائنات پہ اپلائے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں پتہ ہی ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی، ایک چیز ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی بھائی. تو یہ پوری کائنات، سورج، چاند، ستارے، اور یہ پورا نظام، بارشوں کا نظام، وہ جو ہندو کی میں بات کر رہا تھا نا، اس کے آخر میں یہ الفاظ، یہ مجھے پہلے بھی معلوم تھی یہ بات، لیکن میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بات تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ اتنا زبردست اتفاق اس زمین پہ ہوا ہے کہ یہ زمین سورج سے اگر تھوڑی سی مزید دور ہوتی نا تو ہوتی چلی جاتی ہے. ہم سارے ٹہلتے ہوئے پتہ نہیں کون سے سیارے سے جا کے ٹکراتے، اور جب دو بسیں ٹکراتی ہیں نا تو اس میں جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پرزے ورزے مل جاتے ہیں اس میں. جب دو سیارے ٹکراتے ہیں نا آپس میں تو ہمارا نام و نشان ہمیشہ کے لیے ختم، لیکن ختم ہوا نشان ہمارا. قرآن کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے سائنسی نظریے کو صدیوں پہلے بیان کیا، دیکھو یہ جو نظام ہے کل فی فلک یسبحون، اللہ اس کو اپنے وجود کی دلیل کے طور پہ بیان کرتا ہے کہ جتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، ایک مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں. سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، ان کو ایک خاص رفتار کے ساتھ مخصوص دائروں میں کسی نے چلایا ہے. بھائی بس اگر ایک خاص اسپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے، مینٹین رکھا ہوا ہے اس کی اسپیڈ کو، تو کوئی ڈرائیور ہے؟ خود بخود بس میں اتنی کھوپڑی نہیں ہوتی کہ وہ فزکس کے لا کے تحت ایسے چلتی چلی جائے، وہ کسی کھائی میں جا کے گرے گی. زمین سورج سے تھوڑا دور ہو جائے تو سورج کی گرفت سے آزاد، سورج سے تھوڑا قریب ہو گئی تو گریویٹی کی وجہ سے سورج گلے ملے گا زمین کو، سمجھ رہے ہو؟ اور سورج نے ایک چھوٹی سی چمنی بھی لے لی نا میرے بھائی، تو ہم پھر کسی اور کی چمنی کے قابل نہیں رہیں گے. جیسے کراچی کے کھمبے جو ہے نا، جب بارشیں ہوتی ہیں تو ان میں کرنٹ آیا ہوا ہوتا ہے، تو میں بہت اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کھمبوں سے دور رہنا، لوگوں کو بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر تم کھمبے سے تم نے گلے ملنے کی کوشش کی تو کھمبا خود آگے بڑھ کے تم سے گلے ملے گا، اور اس کے بعد تم کسی اور سے گلے ملنے کے قابل نہیں ہو گے. اس لیے یا تو باقیوں سے گلے ملو, کھمبے سے نہ ملو. تو زمین تھوڑا سا سورج کے قریب ہو گئی. اچھا, زمین جس اسپیڈ سے گھوم رہی ہے اس اسپیڈ میں تھوڑی سی کمی آ گئی. اگر اس اسپیڈ میں تھوڑی سی, بولتے کیوں نہیں یار, کمی آ گئی, تو بھی وہ سورج کے قریب آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو. تھوڑا سا کھسک کھسک کے ذرا سی قریب آئی نا, تو سب سے پہلے پتا کیا ہوگا, ہم سب کے ٹکے کباب بننا شروع ہو. آپ سب کہیں گے یار یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے, یہ جیلس کون ہو رہا ہے ہم سے, یہ دھواں کہاں سے نکل رہا ہے. پھر دیکھو گے کہ ہمارے ہی اندر سے نکل رہا ہے یہ دھواں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب یہاں کے لوگ ایسے ہیں, میں تو یہ لطیفے سنا نہیں سکتا, تھوڑا وہ غصہ آ جائے گا کچھ لوگوں کو, اس لیے مناسب نہیں ہے. کچھ لطیفے ایسے ہیں جو چھاؤں میں کبھی اکیلے میں ملے تو سناؤں گا, ہے بڑے ٹائٹ, لیکن پبلک میں سنانے کے نہیں ہے. تو پہلے کیا ہوگا, زمین جب سورج سے تھوڑا سا قریب ہوگی تو ہم سب سے جلنے کی کیا آئے گی بھائی, بو آئے گی, اور چند ہی لمحوں میں ہمارے ٹکے اور کباب بن چکے ہوں گے. کیسا مینٹین رکھا ہوا ہے اس اللہ نے خاص فاصلے پر. پھر زمین سے پانی کیسے پیدا ہوا, وہ ویڈیو آپ دیکھو کیسے پانی پیدا ہو گیا بھائی زمین پہ, ایسے ہی تھوڑی ہو گیا, کہیں اور پانی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون, ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے تو ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ سائنس کی رپورٹ دے گی نا, سائنس کی رپورٹوں میں اور اللہ کی رپورٹوں میں کیا فرق ہے؟ سائنس کہے گی کہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. یہ سائنس نے رپورٹ دی نا, جو اللہ نے 1400 سال پہلے رپورٹ کی تھی. ابے بھائی, اللہ نے 1400 سال پہلے نبی امی پر قرآن سے آیتیں نازل کی اور کہا کہ ان کو بتا دو وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا کہ ہر جاندار کس سے پیدا ہوا ہے, پانی سے. جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے, جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. یہ سائنسی حقیقت 1400 سال بعد سائنسدانوں نے تسلیم کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یقیناً کی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنٹسٹ تھے, سائنسدان تھے, بھائی میسنجر آف گاڈ تھے؟ تو اللہ نے ایک حقیقت بتائی کہ پانی سے ہر چیز کو پیدا کر رہا ہے. آگے اللہ اس کا نتیجہ کیا نکال رہا ہے اور سائنسدان نتیجہ کیا نکال رہے ہیں, نتیجے کا فرق ہے. ہم سائنس پڑھ کے وہ نتیجہ نہیں نکال رہے جو قرآن نکال رہا ہے. سائنسدان جو نتیجہ نکال رہے ہیں اس تک باؤنڈ رہتے ہیں ہم. قرآن نے ایک اور حقیقت بیان کی, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے؟ فَفَتَقْنَاهُمَا, فَتَقْ کہتے ایک دم طاقت کے ساتھ کسی چیز کو پھاڑ دینا. فَفَتَقْنَاهُمَا نہیں ہے, فَتَقْنَا کا مطلب فَقَّ ادغام کہتے ہیں نا, ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کر دینا. جدا کرنے کا لفظ نہیں ہے, فَفَتَقْنَاهُمَا, پھاڑ کے ہم نے کیا کر دیا. اس سے پتا چلتا ہے, اس میں اشارہ ہے کہ یہ کائنات پہلے کیا تھی. بولتے کیوں نہیں, یہ بگ بینگ تھیوری کی طرف شاید اشارہ ہو. قرآن تو سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن سائنسی حقائق کی مخالفت قرآن نہیں کرتا. تو کیسے اللہ نے اس سب سے پھاڑا, اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. اب ان دو تھیوری جو آج 1400 سال کے بعد درست ثابت ہوئی ہے, سائنسدان جب یہ دونوں تھیوریز پیش کرتے ہیں تو وہ گاڈ لیس ہو کے پیش کرتے ہیں. وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں, بھائی پانی سے ہر زندہ چیز بنی ہے, لہذا وہ زندگی کی تلاش کے لیے پانی تلاش کرتے ہیں. مریخ پر پانی تلاش کیا جا رہا ہے کہ نہیں تلاش کیا جا رہا؟ ابے بھائی وہاں جاتے ہیں, وہ انہوں نے وہ اپنے سیارے بھیجے ہوئے ہیں, اور دیکھو گئے پانی وانی نظر آئے تو ہو سکتا ہے کوئی وہاں بھی ہمیں کوئی بندر کا بچہ ہی نظر آ جائے جو ابھی انسان بننے والا ہو. کیا خیال ہے بھائی, کچھ تو نظر آ رہا, پانی نظر نہیں آ رہا. تو سائنسدان اس سے نتیجہ نکالتے ہیں, بھائی پانی بہت ضروری ہے, لہذا آپ روزانہ اتنے گلاس پانی بولو پیا کریں. زمین سے صاف پانی ختم ہو رہا ہے تو پانی اسٹور کرو, پانی کی حفاظت کرو, وغیرہ وغیرہ, پانی کے فلٹر. وہ پانی کی صنعت میں اتنی ترقی ہوئی اس تھیوری کی وجہ سے کہ پانی بہت ضروری ہے. لیکن اللہ جو ہمیں اس سے کہتا ہے نا کہ اس سے نتیجہ نکالو, وہ ہم نہیں نکالتے, لہذا ہمیں شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے. اللہ کہتے ہیں کہ افلا یؤمنون، ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا تو تم ایمان کیوں نہیں لے کر آتے ہمارے وجود پر؟ پانی سے ہر چیز کو بنانا اس کی علامت ہے یہ بنی نہیں ہے، اس کو کسی نے بنایا، کیونکہ ایک میٹیریل سے کروڑہ قسم کی چیزیں پیدا نہیں ہوتی بھائی، خود بہت ایک جیسی چیز ہے، مٹی پانی جہاں ہوگا حیات، اور حیات کی کروڑوں قسمیں ہر قسم دوسری سے جدا، اور کتنی قسمیں اللہ فرماتا ہے واللہ خلق کل دابۃ مما، دوسری آیت ہے یہ، ہم نے ہر مخلوق کو پانی سے پیدا کیا اور اتنی قسمیں بنا دی، فمنھم من یمشی علی اربع، کچھ ایسے جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ومنھم من یمشی علی رجلین، کچھ مخلوق ایسی جو دو ٹانگوں پہ چلتی ہے، ومنھم من یمشی علی بطنی، کچھ پیٹ کے بل رینتے ہوئے چلتے ہیں، کیسے اسپیڈ سے بھاگ رہا ہوتا ہے صاحب، حالانکہ ٹانگے نہیں ہیں اس کی، کیا اسپیڈ مار رہا ہوتا ہے بھائی، ہر طرح کی مخلوق، اگر سائنسدان ٹانگوں والے جانوروں کو دیکھتے تو یہ نظریہ بناتے کہ جس جانور کی ٹانگے نہ ہو وہ چل نہیں سکے گا، وہ موومنٹ نہیں ہوگی اس میں، اللہ نے بغیر ٹانگوں والے جانور بنا دی اور ایسی اسپیڈ کے ٹانگوں والے سے زیادہ تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ، اگر سائنسدانوں نے پانی کے اندر کی حیات نہ دیکھی ہوتی تو سائنسدان کا یہ نظریہ بنتا کہ آکسیجن چونکہ ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، لہذا پانی کے اندر زندگی ممکن نہیں ہے، اللہ نے پانی کے اندر خشکی سے زیادہ مخلوق پیدا کی، اگر سائنسدان صرف مچھلی کو دیکھتے تو کہتے کہ بھائی اس کے چونکہ گلفڑے ہوتے ہیں لہٰذا یہ سانس لیتی ہے پانی کے اندر، پانی سے باہر آئے گی تو یہ مر جائے گی، تو دیر آر ٹو ٹائپس آف مخلوق، مخلوق کی دو قسمیں ہیں، ایک پانی سے باہر، ان کو وہ پانی کے اندر نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے پھیپھڑے پانی کے اندر جا کے آکسیجن جذب نہیں کر سکتے، اور ایک پانی کے اندر کی مخلوق کیونکہ وہ ان کے گلفڑے ایسے بنے ہوتے ہیں کہ پانی کے باہر نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ نے مگرمچھ بنا دیا، اللہ نے جو ہے وہ ہپو بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اور کیکڑے بنا دیے، اور پتہ نہیں کیا کیا چشمے بنا دیے، وہ جب چاہو پانی کے اندر جا کے سسٹم سافٹ ویئر خود بہت کیا ہو جاتا ہے ان کا آٹو پے، یہ بھی نہیں کہ جا کے پہلے نا انسٹالیشن کر رہے ہو کہ مگرمچھ باہر آ کے نا پہلے دیکھ رہا ہوں پانی کے اندر جانا ہے تو میں بٹن دباتا ہوں آکسیجن جذب کرنے کا، جو میرا دوسرے جو پاس لگے ہوئے ہیں نا وہ ایکٹیو ہو جائیں، لہٰذا بٹن دبایا اندر گیا، جس دن بٹن دبانا بھول گیا اندر سے جنازہ آتا پھر اس کا، کیا خیال ہے بھائی، بٹن دبانا بھول گیا، اور اب اندر سے باہر آنے کے لیے بٹن دبا رہا ہے کہ اب یار باہر والا سیٹ اپ الگ ہے، وہ انسانوں والا سیٹ اپ ہے، وہ آکسیجن جذب کرنے کے لیے لنگس چاہیے جو میرے پاس اس ٹائپ کے نہیں ہے، اب میں موڈ چینج کر رہا ہوں اپنا، دوسرے موڈ پہ آ رہا ہوں، خشکی والے موڈ پہ، نہ ایسا سسٹم ایک ہی سیکنڈ میں اوپر آئے گا، ایک ہی سیکنڈ میں نیچے، بھائی تبھی اللہ کہتے ہیں خلق کل دابا، ہر طرح کی مخلوق پیدا کر دی اس نے، تو میرے بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھو مگر چشمہ اپنا ٹھیک کرو، بصیرت کی آنکھیں کھولو، ہر سائنسی تھیوری میں نظریے میں تمہیں اللہ کا وجود نظر آئے گا، چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے، کریئٹر کے بغیر کریئیشن امپاسبل، اور صرف اللہ کو ہم سائنسی نظریات کی بیس پہ نہیں مانتے، ہزاروں پیغمبر آئے ہیں بھائی، اور ہر پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل نہیں، دلائل کے انبار ہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس سب سے آخر میں جو اللہ کے میسنجر آئے وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میسنجر آف گاڈ تھے، لاسٹ میسنجر آف گاڈ، ان کے برحق ہونے کے دلائل اتنے اللہ نے زمین میں بچھا دیے، وہ ایک الگ میں اس پر بیان کروں گا تو ایک گھنٹہ اس پہ بات ہو جائے گی، 1400 سال پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو 1400 سال بعد ایسے محفوظ کیے جیسے آج آپ کی زبان اقدس سے وہ الفاظ نکلے ہیں، ایسے محفوظ ہیں، کوئی ہے دنیا میں جس کے 1400 سال پہلے ورڈنگ اس طرح سے آج محفوظ ہو؟ اگر لاسٹ میسنجر آف گاڈ نہ ہوتے تو اللہ یہ محفوظ نہ رکھتا، اللہ دوسرے پیغمبر کو بھیجتا، اللہ نے کہا لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے، ان کی تعلیمات کو اگر میں نے محفوظ نہیں رکھا تو لوگوں کے پاس میرے انکار کی دلیل ہوگی، کہیں گے اللہ سائنس سے تو تیرا وجود ثابت ہو رہا تھا لیکن تو ہم سے چاہتا کیا ہے، تو نے خود تو آ کے بتایا نہیں اور تیرے پیغمبر کی تعلیمات بھی ہمارے پاس محفوظ نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان تعلیمات کو بھی حدیث کی کتابوں میں سندوں کے ساتھ، راویوں کی بحثوں کے ساتھ، اب 1400 سال پرانی کوئی ایسی شخصیت دکھاؤ جس کی زبان سے کوئی لفظ نکلاؤ اور حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان کے ذریعے اس کی باتوں کو محفوظ کیا گیا، پھر جو راوی بیچ بیچ میں آ رہے ہیں ان تمام راویوں کے جب حالات کو ہم دیکھتے ہیں اس سے کتابیں لکھی گئی ہوں فلاں سن میں یہ بندہ پیدا ہوا اس کے بارے میں فلاں فلاں کے یہ کمیز تھے یہ فتح تھا یہ قابل اعتماد تھا دوسرے کہتے ہیں وہ فلاں کے بارے میں یہ جھوٹا تھا یہ جھوٹ بولا کرتا تھا اس طرح سے آپ کی دیکھو 1400 سال پہلے نبی نے ہمیں بتایا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں 1400 سال کے بعد بھی کیا ہے رمضان میں روزے رکھنے کچھ چینجنگ ہوئی تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کا کنفیوژن ہو رہی ہے بھائی حدیث کی کتابیں اٹھاؤ گے پتہ چلے گا رمضان میں روزے رکھنے اور رکھتے بھی ہیں پانچ نمازیں نبی دے کر گئے تھے 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے جو نہیں بھی پڑھتے مانتے تو ہے نا کوئی مذہب ایسا محفوظ ہے ابھی مجھے آ رہا ہے غصہ بس میں بات کو سمجھ کے ختم کر رہا ہوں مجھے غصہ نہیں سمجھ رہا سمجھ رہا بیان کیا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے کیونکہ میں نتیجہ نکال رہا ہوں ابھی اس سے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویل ڈن مفتی صاحب زبردست آگے جو ریزلٹ نکلے گا نا بھائی وہ زبردست بولو نہیں ہے یہ اتنا کافی نہیں ہے اگر صرف اتنا کافی ہوتا تو ابو جہل بھی ایمان لے آتا وہ کہتا میں مانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں آپ کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں آپ نے عورتوں کے حقوق 1400 سال پہلے بتائے آپ نے بچوں کے حقوق 1400 سال پہلے بتائے نبی امی ہے لیکن حقوق عورتوں کے بھی بتا رہے ہیں حقوق بچوں کے بھی بتا رہے ہیں ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی آج این جی اوز خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں بڑی ایجوکیٹڈ لوگوں میں وہ این جی اوز جو ہے نا وہاں سے بندے سلیکٹ ہوتے ہیں ان میں پھر بچوں کے حقوق پر 1400 سال پہلے بچوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے ماں باپ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے ریاست کے حقوق کی بات ہو رہی ہے عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے ایک اکیلا فرد سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے یہ سارے حقوق کو زندہ کرنے جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے ایک اکیلی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے حقوق کو زندہ کرنے آئے اور زندہ کر کے چلے گئے اور 1400 سال سے حقوق زندہ ہیں ہلکا کام نہیں ہے میرے بھائی یہ میسنجر آف گاڈ ہی کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی کر سکتے کوئی اور نہیں کر سکتا تو اللہ نے اپنے ہونے کے بھی دلائل دیے اپنے پیغمبر کے برحق ہونے کے بھی دلائل دیے تو اب ان دلائل کا سے ہمیں کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ بس بتا کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں دیکھو ابو جہل کو نبی نے کہا کہ تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو جہل نے پڑھ لیا بولتے کیوں نہیں کچھ جا رہا تھا پڑھنے میں اس کے پڑھ لیتا یار دیکھو ہم بھی کبھی کسی غیر مسلم سے ملتے ہیں ابھی میں نے ولاگ بنایا کچھ غیر مسلم تھے ہم نے کہا بولو ماشاء اللہ انہوں نے کہا ماشاء اللہ کیونکہ ان کو ماشاء اللہ کا مطلب نہیں پتا تھا میں نے ایسے بہت سارے غیر مسلم دیکھے ہم نے ان سے کہا بولو لا الہ الا اللہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ ہم نے کہا بولو محمد رسول اللہ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ بول دیا انہوں نے اس کے بعد دوبارہ اپنے مندر چلے گئے وہ نہیں آ رہی بات کیونکہ ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم نہیں ہے محمد رسول اللہ کا مطلب معلوم نہیں ہے کہتے پڑھنے میں کیا جا رہا ہے بھائی پڑھ لو ٹھیک ہے نا تو ایسا پڑھنا نہیں ہے بعض لوگ یہ بھی ڈرامہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے آج 4 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے جب میں نے ان کی تحقیق سے پتا چلا خالی اس طرح سے کلمہ پڑھایا جیسے میں نے ابھی پڑھایا ہے تو ایسا کلمہ تو 100 دفعہ پڑھ لو بھائی اس سے مسلمان تھوڑی ہو جاتے ہیں آج کل شو بازیاں زیادہ ہیں کام مارکیٹ میں کم چل رہا ہے تو پہلے دیکھا کرو کلمہ پڑھایا کہ مسلمان بھی کیا ہے یہ ویسے تو کوئی بھی کلمہ پڑھ لے دیکھو طلاق اگر لکھی ہوئی ہو نا کہیں ابھی ایک آپ کو میں بتاؤں جبری طلاق ہو جاتی ہے گن پوائنٹ پہ اگر کوئی زبان سے طلاق دینا تو واقع ہو جاتی ہے اس پہ میں کئی دفعہ دلائل ریکارڈ کروا چکا ہوں ایک مفتی صاحب کا میرے خلاف بیان آیا ہے میں نے اس میں یہ کہا کہ طلاق میں دل کی نیت اور زبان اس کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے طلاق کا تعلق کس سے ہے بولو نا زبان سے اگر کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے اور آپ نے بیوی کو ڈیورس دے دی تو ہم یوں کہیں گے کہ دل میں آپ کے طلاق کی نیت نہیں تھی لیکن زبان سے چونکہ آپ نے دیا لہذا وہ واقع ہو گئی ہے اور دلیل کیا ہے حدیث ثلاثن جدہن جدن وحزنہن جدن تین چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت اب مذاق سے جو طلاق دے رہا ہوتا ہے زبان سے دے رہا ہوتا ہے دل میں ارادہ نہیں ہوتا اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو تم قیاس کر رہے ہو مذاق کو قیاس کر رہے ہو جبر پہ، جبر کو قیاس کر رہے ہو مذاق پہ. بھائی یہ بھی دلالت النفس ہے، مذاق میں طلاق دینے والے کی نیت نہیں ہوتی، زبان ہوتی ہے، جبری طلاق دینے والے کا بھی ارادہ نہیں ہوتا، زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لہذا ڈیورس واقع ہو جاتی ہے. بعض لوگ اس پہ یہ دلیل، یہ سارے دلائل میں دے چکا ہوں لیکن میں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کروں کہ میرے ادھورے کلپ لوگ چلا دیتے ہیں، پھر بس اس کے بعد میں جلدی سے سمیٹتا ہوں بیان کو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ طلاق کے حکام کو بھی نا لوگوں نے آج کل مذاق بہت بنایا ہوا ہے، جب بھی طلاق دیتے میں دباؤ میں تھا، ایکچولی میں تو دیتے ہی نہیں چاہتا تھا، میرے دوسرا میری کھوپڑی پہ کھڑا ہوا تھا، مجھے ڈر تھا یہ نہ ہو جائے، مجھے ڈر تھا وہ نہ ہو جائے، اس لیے اسلام نے قصہ ہی بند کر دیا. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، اغلاق جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں نا تو طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بھائی واقعی جب رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں، انسان کا دماغ کام ہی نہ کر رہا ہو، پھر واقعی طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں انسان زبان سے جو الفاظ نکال رہا ہوتا ہے الفاظ کا بھی ارادہ نہیں ہوتا اس کا. جیسے سوتا ہوا آدمی جب منہ سے سوتے ہوئے آدمی کا طلاق نکلے گی تو یہ الفاظ کا اس نے ارادہ کیا؟ کیونکہ الفاظ ہی کا ارادہ نہیں ہے، الفاظ کا ارادہ کرنا ضروری ہے، دل کا بے شک ارادہ نہ ہو، جبری طلاق دینے والا الفاظ ارادے سے نکال رہا ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے نہیں نکال رہا ہوتا، اتنا سوچ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے ایک طرف جان ہے ایک طرف بیوی ہے، پہلی دفعہ اس نے عقل بندی کا کام کیا کہ جان بچا لی، اس کو پتا تھا مر گیا تو ویسے ہی بیوی میں ویسے ہی بیوہ ہو جان ہے، ابھی اس کے پاس ایک شادی کا آپشن تو ہوگا نا. تو یہاں عقل اور رائے اور فکر کے دروازے بند نہیں ہوئے، بند ہوئے ہوتے نا تو یہ صحیح فیصلہ نہ کر رہا ہوتا، رائے اور فکر کے دروازے بند ہوئے ہوتے تو غلط فیصلہ کر رہا ہوتا، یہاں تو اس نے کھوپڑی صحیح استعمال کی ہے. تو اغلاق کا مطلب ہے پاگل آدمی ہے، دیوانہ ہے، یا بعض لوگ غصے میں ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں غصے کے، وہ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ غصے میں واقعی ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، کچھ ایسے 100 میں 1-8% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ واقعی ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں، غصے میں نہیں کام کر رہا ہوتا، وہ واقعی معذور ہے، لیکن نارمل آدمی کا جو غصہ ہے وہ کتنا بھی ہو اس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے وہ ثابت کر دے دلائل سے، ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے نا بہت شدید غصہ آتا ہے مجھے، ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی غصہ آپ کو آتا ہے؟ وہ تو سب کو آج کل شدید غصہ ہی آتا ہے، کم غصہ تو گیا مارکیٹ میں، وہ تو ونس اپون اے ٹائم لوگوں کو کم غصہ آیا کرتا تھا. تو لیکن اگر وہ میڈیکلی ثابت کر دے کہ میں بیمار ہوں اور غصے میں اب نارمل کام کرتے ہیں، پھر وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے کیا کیا، ایسے دماغ بعض لوگوں کا الٹ جاتا ہے، یہ بیماری ہے. ایسے غصے میں جب کوئی طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوتی، کیونکہ تو بیماری ہے، دماغ واقعی کام نہیں کر رہا ہوتا. لیکن نارمل آدمی جب سب کو جو غصہ آتا ہے تو غصہ کام کر رہا ہوتا ہے دماغ، تبھی تو طلاق دے رہا ہوتا ہے، اگر کام نہیں کر رہا ہوتا نا غصے میں دماغ کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا، غصے میں الٹے کام ہی تو ہوتے ہیں، یہی اس کی علامت ہے کہ دماغ کام کر رہا ہے اس کا. خیر تو جبری جو ہے نا، ہاں تو انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ بھئی کفر جو ہے نا، انسان جبرن جب کلمہ کفر زبان سے کہتا ہے تو بھی کافر نہیں ہوتا، تو طلاق تو کفر سے ہلکی ہلچی چیز ہے، یقیناً طلاق کفر سے ہلکی چیز ہے، لیکن یہ آپ شریعت پر اپنی طرف سے اضافے کر رہے ہو. شریعت نے طلاق کا مدار زبان پہ رکھا ہے، دل پہ نہیں رکھا. کفر کا مدار دل پہ ہے، زبان پہ بعد میں ہے. منافق دل میں کافر ہوتے ہیں، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام مان لیتا ہے ان کو مسلمان، ظاہری احکام کے لحاظ سے تو مانتا ہے کیونکہ دل ہم جھانک کے نہیں دے سکتے، آخرت میں کافر والا حشر ہوگا اس کے ساتھ. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے، طلاق کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. اس پر ایک مولانا صاحب نے نا، مفتی صاحب ہیں، انہوں نے میرے خلاف ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، بالکل وہ اچھے معتدل عالم ہیں لیکن انہوں نے میرے خلاف ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے بالکل اسی اسٹائل سے، ان کا اسٹائل یہ، اچھے آدمی ہیں، میں برائی میں نہیں کہہ رہا لیکن دلائل غلط دی انہوں نے، لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود نے کہا کہ طلاق کا تعلق زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم اور بھی آپ کو ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ یہاں میں اور یہاں میں فرق ہے، لیکن فقہا نے یہاں کو مانا ہے، یہاں کو نہیں مانا. پھر انہوں نے کہا جیسے کسی کی زبان سے غلطی سے طلاق کا لفظ نکل گیا، کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، نکل کیا گیا طلاق، تو اب زبان میں طلاق ہے یہاں نہیں ہے، لیکن فقہا لکھتے ہیں کہ ایسے طلاق واقع نہیں ہوگی. اصولی طور پر تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن چلو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، ہمیں کیا پتا منہ سے نکلا ہے غلطی سے نکلا ہے یا جان کر نکالا ہے، لیکن چلو فرض کر لیتے نہیں ہوگی. تو بھائی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں میں اور یہاں میں فرق آ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کے لفظ اس نے ارادے سے نکالے نہیں ہیں. طلاق کے الفاظ کا تو ارادہ کرے نا, اس سے طلاق واقع کرنے کا بے شک ارادہ نہ کرے. ایک آدمی طلاق کے الفاظ ہی ارادے سے نہیں نکال رہا, وہ نکال کچھ اور رہا تھا, نکل کچھ اور گیا, یہ تو الگ چیز ہے. جبکہ گن پوائنٹ پہ جب طلاق نکال رہا ہوتا ہے تو وہ ارادہ کر کے لفظ نکال رہا ہوتا ہے, الفاظ کا ارادہ ہوتا ہے, وہ منہ سے نکل نہیں رہے ہوتے, وہ نکالے جا رہے ہوتے ہیں, پیچھے بندوق سے پیٹ نکلوا رہی ہوتی ہے اس سے. ہاں یہاں سے نہیں ہوتا ارادہ. تو مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ فقہ میں جب تک ڈیپ میں نہ جائے نا تو اجتہاد نہ کریں. آپ اپنے آپ کو پابند کریں فقہ کا. اجتہاد وہ کریں جو بہت اوپر لیول پہ پہنچا ہو. تو آپ فقہ کی مثالوں سے غلط استدلال کر رہے ہو. تو یوں نہیں کہیں گے یہاں میں فرق ہے. بھائی یہاں میں اور یہاں سیم ہے, یہاں سے بھی ارادہ نہیں ہے اور الفاظ کا بھی ارادہ نہیں ہے. اس کی مثال ہے سوتا ہوا آدمی منہ سے طلاق طلاق نکال لے تو الفاظ ہی کا ارادہ نہیں کر رہا ہوتا نا بےچارہ وہ. تو دوسری انہوں نے ایک مثال دی جو ابھی میرے بیان میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی کوئی تحریر پڑھ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی, کوئی کسی کی کوئی کہانی پڑھ رہا ہے, تو زبان سے تو یہ الفاظ نکلے کہ میں نے طلاق دی لیکن دل میں ارادہ نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہو. تو انہوں نے مجھ پہ رد کیا. اس سے پتہ چلتا ہے مفتی صاحب طارق مسعود صاحب جو کہتے ہیں نا یہاں میں اور یہاں میں فرق ہو تو یہاں کو دیکھا جائے گا, یہاں کو نہیں دیکھا جائے گا. تو یہاں بھی زبان سے تو لکھ رہے ہیں میں نے پڑھ رہے ہیں میں نے بیوی کو طلاق دی, یہاں ارادہ نہیں ہے, زبان سے نکل رہی ہے, تو یہاں میں فرق ہے لیکن یہاں کو دیکھا جائے گا, یہاں کو نہیں دیکھا جائے گا. سوری, یہاں کو دیکھا جائے گا, یہاں کو نہیں دیکھا جائے گا. دل میں ارادہ نہیں ہے لہٰذا نہیں ہوگی. یہ بھی غلط مثال دی آپ نے. یہ طلاق دے ہی رہا, یہ کوئی تحریر پڑھ کے سنا رہا ہے, یہ شکایت ہے, کسی کا جملہ نقل کر رہا ہے. ناقل کی طلاق تھوڑی ہوتی ہے, ورنہ تو سارے رن وے ہو کے بیٹھ جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں آج کل کے جو مارکیٹ میں مجتہدین آ رہے ہیں نا, کتنے ہی ڈیپ میں ہیں, یہ نہیں ہوتے ڈیپ میں, ان کے پاس علم نہیں ہے. مجتہدین کو فالو کرو, سیدھا سیدھا بولتے ہیں میں امام شافی کے مسلک کو مانتا ہوں, مقلد ہوں میں, جان چھوڑ جائے گی آپ کی, میں شافی ہوں, پھر جان چھوڑ جائے گی آپ. آپ بولے گا نا محقق ہو تو پھر دلائی کا جواب دو. ایسے ایسے مدرسے چار ہمارے مدرسوں میں بندہ 8 سال پڑھتا ہے, یہاں بھی میں نے مدرسے وزٹ کی, 8 سال پڑھ کے بھی وہ مجتہد نہیں بنتا, وہ اپنے آپ کو طالب علم کہہ رہا ہوتا ہے. اور ان کے مدرسوں میں 3-3 سال کے کورس ہیں اور ہر شخص محقق بنا ہوتا ہے 3-3 سال میں. کچھ 4 سال میں مستحق بن گیا ابو حنیفہ کے اور امام شافی کے اقوال میں, وہ عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو علم نہیں آج کل اسکالرز کے پاس. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, پہلے تو یہ بات سمجھ آئے, طلاق پڑھ کے سنانا یہ تو شکایت ہے, حکایت سے تھوڑی طلاق واقع ہوگی. حکایت کا مطلب کسی کی بات نقل کر رہا ہے. اب جیسے میرے پاس کوئی بندہ آیا, مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے, طلاق واقع ہو گئی, میں بڑے مفتی سے پوچھ رہا ہوں حضرت یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, تو بتائیں, تو کہیں اس کی بھی ہو گئی تیری بھی ہو گئی. کہہ رہے گا میری کی ہو گئی بھائی. کہہ رہے یہاں میں اور یہاں میں فرق ہے, تم نے یہاں سے نہیں دی لیکن چونکہ یہاں سے دے دی ہے. تو میں کہوں گا حضرت نہ میں یہاں سے دے رہا ہوں نہ میں یہاں سے دے رہا ہوں, میں دے ہی نہیں رہا, میں طلاق کے الفاظ کا انشاء کر ہی نہیں رہا ہوں, میں تو کسی اور کی بات کو نقل کر رہا ہوں, سینٹنس نقل کر رہا ہوں میں. تو ناقل تھوڑی ہوتا ہے, میں اس کا جملہ نقل کر رہا ہوں کہ اس نے بولا ہے. وہ ہے نا وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ انگلش میں نا ڈیٹ کے بعد جو جملہ لگا ہوتا ہے, تو کسی اور کا قول نقل ہو رہا ہوتا ہے نا, تو میں تو اس کی بات نقل کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے. تبھی وہ وہمی لوگ ہیں نا, وہ یہ بھی نہیں کہتے. میرے پاس وہمی آتے ہیں طلاق کے مسائل پوچھنے کے لیے, تو پتہ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب, وہ ایسے ایسے وہمی ہے, اللہ کی پناہ یار, اللہ وہم کی بیماری سے بچے. ایک دن ایک بندہ آیا, کہتے ہیں وہ جو نہیں ہوتی, وہ ہمارے محلے میں اپنی بیوی کو کسی نے وہ دے دی ہے. میں نے کہا کیا دے دی ہے؟ گھڑی دے دی ہے, کوئی ساڑی دے دی ہے, سینڈل دے دی ہے, چوڑیاں دے دی ہیں. کہہ رہے وہ, اب اس کو طلاق کا لفظ نہیں نکل رہا کہ ایسا نہ میری بیوی کو ہو جائے. تو میں نے کہا بھائی تو پہلے کسی ڈاکٹر سے جا کے علاج کرا, وہ دے دی ہے, وہ دے دی ہے. اور ایسے کو پھر وہ دے بھی دیتے ہیں, کتنا مسلط کرتے ہیں. وہمیاں تھوڑی کسی کے بات نقل کر رہے ہیں بھائی. اسی طرح کوئی شخص تحریر لکھ رہا ہے, خوشخطی سیکھ رہا ہے, اس خوشخطی میں یہ خوشخطی سیکھنے میں ہینڈ رائٹنگ سیکھنے میں یہ جملہ آ گیا میں نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی, تو بھی طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اس کو بھی حکایت سمجھا جائے گا, رائٹنگ صحیح کر رہا ہے. لیکن ویسے لکھ دے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دی, میں نے کوئی جملہ پراپر لکھے, پھر کیا ہی ہے؟ پھر تو بھائی اور کیا ہے, دو ہی ایک تو جملہ آ گیا تھا اس میں. تو تو وہ یہاں یہاں کا بات نہیں ہے, وہ یہ کہ حکایت ہے. کبھی ہم کہتے ہیں ڈراموں اور فلموں میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ واقع نہیں ہوتی. اب ڈراموں میں ہیرو اپنی بیوی جو ہیروئن تھی اس کو ڈیورس دے رہا ہے, اگر طلاق ہے تو نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ کہ وہ اسکرپٹ ہے, کہانی ہے, اس کہانی کو نقل کر رہا ہے. وہ انشاء طلاق نہیں ہے. انشاء کا مطلب طلاق کو پیدا کرنا, وہ تو ایک اسکرپٹ ہے جس کو پڑھ کے سنا رہا ہے وہ. اس لیے ہماری رائے میں کہ طلاق نہیں ہوتی اس سے. تو اس سے وہ حدیث فٹ نہیں آتی کہ خلاف جد جدن, تین چیزیں مذاق میں بھی حقیقت اور حقیقت میں بھی حقیقت. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ زبان سے دے رہے ہو دل میں دینے کی نیت نہیں ہے تو ہو جائے گی بھائی. تو اسی طرح جبری طلاق بھی جب آپ زبان سے دے رہے ہو دل میں دینے کی نیت نہیں ہے تو بھی کیا ہے, اسی حدیث کی روشنی میں ہو جائے گی وہ. ہاں ایک سوال ہوتا ہے بیوی کا کیا قصور ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کا کیا قصور ہے. تو طلاق نے شریعت نے قصور پہ نہیں رکھا مدار, الفاظ پہ رکھا ہے. ورنہ تو کوئی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے دے تو بھی بیوی بیچاری کا کیا قصور ہے, لوگ گھر اجاڑتے کہ نہیں اجاڑتے. بیٹھے بیٹھے معصوم بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں تو گھر اجڑتا کہ نہیں اجڑتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر اسلام نے ایسا لا بنایا کیوں ہے کہ دی اور بیچاری بیوی کا گھر اجڑ گیا. تو بھائی اسلام نے اگر ایک لا دیا ہے تو اس کے سائڈ افیکٹ کی کمی کے لیے دوسرا لا بھی دیا ہے. وہ چار شادیوں والا لا دیا ہے. وہ یہ کہ ایک کو طلاق ہو تو مرد زیادہ شادیاں کرے تاکہ عورت کی مانگ سوسائٹی میں بڑھے, سپلائی اور ڈیمانڈ. ڈیمانڈ جب بڑھے گی سپلائی کم ہوگی تو مرد طلاقیں دیں گے نہیں. ان کو پتا ہے عورت مارکیٹ میں نہیں ہے, میں نے دی تو مجھے ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ مالدار لوگ دو دو تین تین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہوتی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں چار پیدا ہو رہی ہے. اب یہ ٹاپک چینج ہو گیا, اب اس کو تھوڑا سا مکمل کرنا پڑے گا. تھوڑا سا دیکھو, اللہ نے چار شادیوں کی ترغیب دی کہ تم عدل کر سکتے تو چار کرو, یہ ترغیبی حکم ہے. اس میں بہت دفعہ دلائل دے چکا ہوں, لیکن اتنی عورتیں پیدا نہیں کی ہیں اللہ نے. بھائی اس حکم پر عمل جب پوسیبل تھا نا, جب سوسائٹی میں خواتین کی تعداد چار گنا زیادہ ہو. اب ایک لڑکا پیدا ہو اور چار لڑکیاں پیدا ہوں تب یہ پوسیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی ایک لڑکا پیدا ہو اور لڑکیاں کتنی پیدا ہوں؟ چار. تب جا کے یہ پوسیبل ہوگا کہ ایک مرد چار چار شادیاں کر سکتا ہے. اللہ نے چار کی ترغیب دے دی, گروتھ ریشو برابر رکھا ہے. نیچرلی مرد اور عورت کا گروتھ ریشو کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے. جتنے لڑکے ہوتے ہیں اگر آپ کے چھ لڑکیاں ہو گئے تو دوسرے کے چھ لڑکے ہو جائیں گے, نیچرلی برابر ہوتا ہے. تبھی آئی وی ایف کے ذریعے جو بچوں کو حمل ٹھہرایا جاتا ہے اس میں ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ جینڈر کا سلیکشن نہیں کر سکتے, کیونکہ جو قدرت کا کام ہے اس میں ٹانگ اڑانے والے. کیونکہ جینڈر کی سلیکشن کی اجازت دی جائے نا تو لڑکوں کا ریشو بڑھ جائے گا, لڑکیوں کا ریشو کم ہو جائے گا. اس لیے جینڈر کو رینڈملی جو ہو جائے بس ہو جائے. اب اللہ کی مرضی بیٹیاں دے بیٹے دے, جو مرضی ہے چھ بیٹیاں دے چھ بیٹے دے, اس کی مرضی ہے یہ. تو اب سمجھو, اب اللہ نے ترغیب دے دی چار کی, پیدا کتنی ہو رہی ہے؟ ایک ایک. تو ہوگا پتا ہے کیا ہوگا؟ یہ کہ جو بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہوں گے نا, کوئی عورت ان کی دوسری بیوی بننے پہ راضی ہو جائے گی. کیونکہ عورت کو یہ ترغیب اللہ نے نہیں دی ہے کہ تم دوسری بیوی بنو کسی کی, اس کو یہ کہا ہے کہ تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب عورت کے پاس ایک سلیکشن ہوتی ہے, یہ کنوارا چھڑا چھاٹ ہے. اس میں ایک خوبی ہے کہ کنوارا ہے, اس کے نکاح میں کوئی دوسری بیوی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی اتنا پیسہ بھی نہیں ہے اس کے پاس, کوئی دوسری ملے گی اس کو. دوسرا آپشن اس کے پاس یہ کروڑ پتی ہے, یہ اس کی میں چوتھی تو بن جاؤں گی, چار دن میں ایک دفعہ آئے گا, لیکن پیسہ کیا ہے؟ یہ افریقہ کے جنگلوں میں لے کے مجھے گھومے گا اور یہ مجھے امریکہ اور کینیڈا کی سیر کرائے گا, یہ مجھے شیش محل بنا کے, میں نہیں بنا کے دے رہا تھا, آپ سمجھو گے میری جس سے کی ہے. میرے گھر والے بولیں گے اچھا ہم نے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ شیش محل بنا کے دو گے, میں بھی کرائے کے گھر پہ ہی رہتا ہوں. خیر نارملی تو ایسا ہی ہوگا نا, یہ مجھے شیش محل بنا کے دے گا. جیسے سعودی عرب کی رائل فیملیاں وہ چار چار شادیاں بڑے آرام سے کرتے ہیں, کیونکہ غریب لڑکی ہوتی ہے وہ پھر بھی کر لیتی ہے, کبھی کوئی بات نہیں بھائی. تو انسان اپنا حق وہی چھوڑتا ہے نا جہاں اس کا کوئی متبادل اس کو مل رہا ہوتا ہے. تو ہوگا یہ کہ جو بہت اپر لیول کے لوگ ہوں گے نا, ان کی تو چار چار ہو جائیں گی, باقی خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شاٹ. پھر دھکے کھاؤ گے رشتوں کے لیے. اتنا آسان نہیں ہے اسلامی سوسائٹی میں کسی مرد کی شادی ہو جانا. تبھی نبی کے پاس, ہمیں ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کہ نبی کے پاس کوئی صحابی آئے ہوں کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کرے. نا 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 نا, وہاں پہ کوئی عورت بیوہ ہوئی اور دوسرے رشتے آنا شروع ہو جاتے تھے, اس کے لیے پابندیاں لگائی جاتی تھیں کہ بیوہ عورت کو عزت گزرنے کے بعد پیغام بھیجو, ابھی نہ بھیجو پیغام. وجہ کیا ہے؟ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہے؟ بہت زیادہ، تو ویلیو بہت زیادہ ہے. اس سوسائٹی کے لیے شریعت نے قانون دیا کہ مرد ڈیوس دے سکتا ہے، اس کے اختیار ہے، لیکن دے گا تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارے گا، کیونکہ طلاق کے بعد اس کے لیے دوسرے رشتے کھڑے ہوں گے. تو یہ کمبخت ویسے ہی اس خواتین مارکیٹ سے شارٹ تھی، تو یہ اب اور زیادہ ٹینشن ہو جائے گی. تو ہم نے طلاق کے حکام کو اسلام سے لے لیے، ایک بیوی پر اکتفا والا سسٹم ہم نے ہندوؤں سے لے لیا، تو آپس میں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں رہے ہیں. جیسے ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ٹیکس کا نظام یورپ سے لینا چاہتی ہے، کرپشن وہ اپنے ملک والی چلانا چاہتی ہے. وہ ٹیکس لوگوں پہ خرچ دیکھو نا، نہیں ہوتا. پھر ہمیں کہتی ہے مفتی صاحب ٹیکس کے فضائل بیان کرو، لوگ ٹیکس دیں. بھائی آپ لوگوں کو سڑکیں بنا کے دو، اچھے ہسپتال بنا کے دو، لوگ دیکھیں گے. یار یورپ میں لوگ دیکھتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہم پہ خرچ بھی ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار کھمبے تو اسی طرح گلے ملتے رہیں گے ہم سے بارشوں میں، اور بٹن دبائیں گے بجلی آئے گی نہیں. بارشوں میں اتنا پانی کراچی میں ہر جگہ پانی سوائے نلکے کے، اور حقیقت بتا رہا ہوں، اتنی بارشیں اس دفعہ کراچی میں ہوئی ہے نا، گٹر ابل رہے ہیں، گاڑیاں الٹی بہہ رہی ہیں. میں گھر آیا، میں نے نلکا کھولا، پانی نہیں ہے. میں نے کہا ٹینک سے موٹر ٹینک اٹھا کے دیکھا، پانی نہیں ہے. لگ رہا تھا ٹینک میں کوئی پوچھا لگا کے گیا ہے، اتنا صاف ٹینکر منگوایا ہم نے. اور مشکل ہو جاتی ہے بارشوں میں ٹینکر کا آنا. پھر بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں ٹیکس دے دیا کرو، لیکن بات یہ کہ ٹیکس والا نظام آپ یورپ سے لے رہے ہو اور لوگوں پہ خرچ والا نظام آپ کا اپنا ہے، تو یہ دو سسٹم آپس میں، پھر ایسے میں تو ٹیکس دے کے لوگ اور ادھم ہو جائیں گے بھائی. پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹیکس دو، بار ٹیکس چراؤ نہیں، تو دو سسٹم ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے. تو آپ نے تین طلاقوں والا سیٹ اپ لے لیا اسلام سے، اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام لے لیا آپ نے ہندوؤں سے. اور تو اتنی، کیونکہ مرد مرتے زیادہ ہیں، پیدائش تو برابر ہے لیکن موت کا ریشو مردوں میں عورتوں سے بولو زیادہ. موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ میں مرد مریں گے، کوئلے کی کان دب گئی مرد مریں گے، فیکٹری میں آگ لگ گئی مرد مریں گے، زیادہ تر تو مردوں میں. جنگوں میں کون مرتا ہے؟ ایسے جب جنگیں پہلی دوسری جنگ عظیم میں دیکھو، مرد کٹ کٹ کے ختم. یورپ میں 20-20 عورتیں تھیں، ان کے مقابلے میں ایک مرد نہیں بچا تھا. جرمنی میں 100 سال پہلے عورتوں نے تحریک چلائی ہے کہ ہم مر رہے ہیں بغیر میاؤں کے، ایک مرد کو 10 شادیوں کی اجازت دی جائے. یہ وہاں تحریکیں چلی ہیں. خیر، تو اس لیے جبری طلاق جو ہے وہ اس میں اسلام میں طلاق مرد کا نقصان سمجھا گیا ہے. اور پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا تو بھائی طلاق تو جب زبان سے دیں گے تو بیوی کا قصور نہ بھی ہو تو طلاق کیا ہے؟ اسلام کی حکمتیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو ہم نے فالو تو اللہ کو کرنا ہے نا، اپنی عقل کو تھوڑی فالو کرنا ہے. اس لیے بھارت ڈیورس واقع ہو جاتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس ڈیورس سے بچنے کے کچھ تدبیریں ہیں. کسی کو اگر خطرہ ہو نا کہ مجھ سے کوئی جبری طلاق کہلوائے گا تو وہ علماء سے پہلے رابطہ کر لے، تو اس کو کچھ ہیلے کچھ تدبیریں ایسی بتائیں گے کہ ڈاکو یہ سمجھے گا کہ ہو گئی ہے لیکن شریعت میں نہیں ہوئی ہوگی، تو پہلے مل لے. لیکن ہر ایک کو یہ خطرہ ہوتا نہیں ہے. لوگوں نے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح اگر جبری طلاق کو ہم واقع قرار دیں پھر تو بے گنادن طلاقیں ہوتی چلی جائیں گی. تو بھائی 50% سے زیادہ امت تو یہی فتویٰ دیتی رہی ہے کہ جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو کتنی ہو گئی؟ سب اللہ کا شکر ہے شادی شدہ بیوی بچہ والے گھر، کیونکہ کیوں کیوں کسی کو جبری طلاق دلوائے گا؟ تو دماغ خراب ہے اس کا. اور اگر 1000 میں کوئی 1% چانس اس بات کا ہے کہ جبری طلاق سے عورت کا ظلم ہوگا، تو ایسا چانس بھی ہے کہ جبری طلاق واقع نہ کی جائے تو بھی عورت کا ظلم ہوگا، کیونکہ ظالم مرد کو جان چھڑانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مار مار کے اس کے کمبختی زبان سے طلاق نکلوائی ہے. کیونکہ عدالتیں شریعت کا لحاظ کرتی نہیں ہے، جو کورٹ میں کھلا ہو رہا ہے اکثر وہ کھلا کا لدم ہوتا ہے. تو یہ بھی تو ہے، ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے، مرد ظالم تھا، عورت پہ ظلم کر رہا تھا، اس کو چترول لگائے زبان سے طلاق نکلوائی گئی اور بیوی کی جان چھوٹ گئی. تو اگر عورت پہ ظلم ہوتا ہے جبری طلاق کی وجہ سے، تو عورت ظلم سے بچتی بھی کس قانون کی وجہ سے ہے؟ کہ شرافت سے نہیں دے رہا تو مار مار کے نکلوائی جائے، ایسا ہوتا ہے. ہم نے خود اپنے علاقے میں دیکھا، ایک مرد تھا بہت ظالم، مارتا پیٹتا تھا، تو نہیں دے رہا تھا طلاق. پھر محلے کے لوگ جمع ہوئے، اس کی طبیعت سے مارا پیٹا، اس کو زبان سے نکلوائی، ڈیورس دے دی اس نے. پھر خیر کہاں سے کام چلے گئے. تو میرے بھائی ابو جہل کلمہ نہیں پڑھتا تھا، ابو جہل کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اس کو کلمے کا مطلب معلوم تھا. تو ہم، میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا بس اس کو سمیٹ رہا ہوں. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کو بھی برحق مانتے ہیں. اب ماننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا. غیر مسلم آزاد ہے، وہ شراب پیے، وہ زنا کرے، وہ گرل فرینڈ بنائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی سزا اللہ اس کو آخرت میں دے گا. اللہ کہے گا چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے، تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ تو جب کریٹر تھا تو کریٹر تم سے چاہتا کیا تھا؟ ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا اس نے تمہیں؟ وہ کچھ نہیں چاہے گا تم سے. وہ کیا چاہتا تھا یہ کون بتائے گا؟ میسنجر بتائیں گے نا، اللہ کے سفیر بتائیں گے. تو وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کون تھا؟ اگر وہ نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ گھوم پھر کے بات آئے گی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی، اس لیے اللہ اس کے رسول نے جس چیز کو حلال کہہ دیا اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام. آپ صبح سو رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے، قضا ہو رہا ہے وقت، تو اب آپ کے لیے سونا حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو نا یار. غیر مسلم سوتا رہے، آپ کو سونے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھنی پڑے گی. آپ کی دکان پہ بہت لمبی لائن لگی ہوئی ہے کسٹمر کی، ادھر جماعت کھڑی ہے، اب ان کسٹمر کے ساتھ کاروبار کرنا حلال ہے یا حرام؟ بولتے کیوں نہیں، غیر مسلم کرے گا، کرنے دو. آپ کو کیا کرنا ہے؟ میرے پاس بہت سے غیر مسلم ملکوں سے سوال آتے ہیں، ہمیں ہمارا باس جمعہ نہیں پڑھنے دیتا. میں نے کہا آپ کا باس جمعہ پڑھنے نہیں دیتا، جو اللہ ہم سب کا باس ہے وہ جمعہ چھوڑنے نہیں دیتا. اب دو باسوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو کلمہ اس باس کا پڑھا ہے یا اس کا پڑھا ہے؟ اللہ کا جمعہ پڑھنا پڑے گا بھائی، اگر شہر میں ہو. گاؤں دیہات میں نہیں ہوتا جمعہ، شہر میں ہو تو پڑھنا پڑے گا بھائی. بہت دور مسجد ہے تو چند لوگ مل کے جمعہ قائم کریں خود ہی. اللہ تعالی ہمیں غیر عورت کی طرف، چاہے وہ ٹک ٹاک میں ہو، انسٹاگرام میں ہو، موویز میں ہو، بالی ووڈ کی فلمیں ہو، ہالی ووڈ کی فلمیں ہو، یا گرین ووڈ کی ہو، ابھی گرین ووڈ بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی کبھی چھاؤں میں آؤ گے تو فلم میں بتاؤں گا میں، کبھی اکیلے میں ملو گے تو بتاؤں گا. گرین ووڈ بھی آیا ہوا ہے آج کل. خیر، لڑکیاں نا محرم کسی بھی ووڈ کی ہو، آپ نے بغیر ووڈ کی ہو یا کسی ووڈ کی ہو، آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. کیا مطلب لڑکیوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے؟ یہ تو زندگی برباد ہو گئی. بڑا غرق، ابھی وہ لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک غیر مسلم آیا ملاوی میں. ماشاءاللہ غیر مسلموں کا دل بہت نرم ہے، بہت جلدی اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن سنبھالنے والا نہیں ہے. آئرا والے بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، تبلیغ والے بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے پراپر کام ہونا چاہیے. خیر، وہ غیر مسلم آیا اور اس نے کہا کہ کیا کیا پابندیاں ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ہمیں دیکھنا ٹوپیوں میں بیٹھے ہوئے، ہمارے مستورات بھی تھیں کچھ یہاں کے لوگوں کی، تو پردے میں تھی، نماز ہو رہی، تو اس کو بڑا اچھا لگا. اس نے کہا یار میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ملاوی کا تھا، وہیں کا سیاہ فام. تو کہتے ہیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ ہم نے کہا یہ شراب چھوڑنی پڑے گی. یہ کہہ رہے چار شادیاں کر سکتا ہوں، ہے نا، خود ہی بولا نا. حالانکہ میں نے نہیں کہا اس، میں نے کہا آٹو پہ ہو گئے اب لوگ آٹو پہ سیٹ ہو گئے. اس کو یہی تھا کہ یار میری زندگی کی تو ساری رنگینیاں ہی ختم، شراب بھی چھوڑ دی، زنا بھی چھوڑ دیا. جنگ تھا بالکل 22-23 سال کا، زنا بھی چھوڑ دو، شراب بھی چھوڑ دو، اور اللہ یعنی سود بھی چھوڑ دو، ماں باپ بھی گھر میں رکھو، بچے بھی پیدا کرو. ویسے وہاں بچے ویسے ہی پیدا ماشاءاللہ بہت ہوتے ہیں. تو یہ کیا، تو ایک دم اس کے ذہن میں آیا یار شاید ایک ہی چیز ہے انٹرٹینمنٹ کی، چار شادیاں کر سکتا ہوں. میں نے کہا بالکل کر سکتے. پھر انہوں نے بتایا انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں، ان کو فوراً ایک مثال مل گئی، انہوں نے بھی بالکل کر سکتے ہو. تو پتہ نہیں اب ہو گیا، اگر نہیں کیا نا آپ نے، آپ کو قیامت اللہ پوچھے گا. ان کے حوالے میں کر کے آیا تھا، میں نے جلدی اس کو مسلمان نہیں کیا. میں نے کہا پہلے اسلام میں جو پابندیاں ہیں وہ بھی بتا دو. پھر میں نے بتایا کہ چار کر سکتے ہو، لیکن اس چار میں گرل فرینڈ نہیں ہوں گی، وہ بیوی آؤں گی، ان کے پراپر حقوق ہیں. ایک دن ادھر، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر، ایک دن ادھر. دیکھنے میں یہ ٹینشن ہے لیکن حقیقت میں یہ ٹینشن نہیں. وہ لطیفہ سنا ہے نا میرا، ابے یار تم لوگ بھول جاتے ہو. میں گلشن اقبال میں رہا کرتا تھا، دو شادیاں تھیں میری، میری ایک وائف گلشن اقبال میں، دوسری ہاکس پور روڈ کے قریب گھر تھا، بہت فاصلہ تھا، اور بائک پہ جانا مجھے بہت مہنگا پڑتا تھا، کیونکہ میرے پاس بائک بھی جی ٹی او 125 کاواساکی تھی، اس کا پیٹرول ٹھیک ٹھاک. تو اتنا لمبا میں بائک میں جاؤں تو پیٹرول افورڈ کرنا بڑا مشکل تھا، میں بس میں جاتا تھا W11 وغیرہ میں. تو ہمارے محلے میں ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے، وہ مجھے دیکھتے یار میں جا رہا ہوں بس میں بیٹھ کے نا، وہ دوسری زوجہ کی باری دینے، وہ ادھر ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کی رائڈ تھی، اس کے بعد جا کے پھر اگلے دن واپس گلشن اقبال آ رہا ہوں. صبح مدرسے جاتا تھا پھر وہاں سے ادھر، پھر اگلے دن وہاں. एक दिन मुझे बस में चढ़ता हुआ देखा, उन्होंने मुझे आके कहने लगे, अगले दिन जब मैं पाया ना, यार आपकी लाइफ देख के मुझे बहुत तरस आता है। मैंने कहा क्यों? अरे यार एक दिन इधर, एक दिन वो उधर, फिर एक दिन इधर, फिर वो एक दिन उधर। मैंने कहा आपकी शादी को कितने साल हो गए? कितने 20 साल। मैंने कहा आपकी लाइफ देख के मुझे खुदा की कसम बहुत तरस आता है। यही स्टाइल था मेरा। कहते क्यों? मैंने कहा एक दिन इधर, अगले दिन फिर उधर, तीसरे दिन फिर उधर, चौथे दिन फिर उधर, पांचवे दिन फिर उधर, छठे दिन, सातवें दिन, पूरा साल, एक साल, दो साल, तीन साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल। मैंने कहा बस करो, मेरा कहने से दिमाग फट रहा है यार, बस करो भाई, एक साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर उधर। हम तो, मैंने कहा हम तो एक दिन इधर, अगले दिन उधर, फिर एक दिन अब उधर नहीं, अब क्या है? उन बेचारों का इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वो जो स्टेट एजेंट थे ना, वो इंतकाल हो गया। मुझे लग रहा है इसी गम में इंतकाल हुआ है उनका। कि यार ये मुफ्ती साहब ने तो आज वो बात बताई है जिसकी तरफ पहले हमने कभी सोचा। अच्छा मैं यहां ये बयान करते हुए बहुत डरता हूं, ये जैम्बिया में और मलावी में जितने गुजराती हैं सब एक दूसरे के साले हैं, सब एक दूसरे के साले। मैं जिससे भी मिला हूं ना, जाहिर भाई ने मुझे 2-4 ये मेरा साला है, सब उनसे मिला, ये कौन है, वो मेरे साले हैं, ये सब एक दूसरे के रिलेटिव हैं। तो मैंने कहा मैं यहां कैसे 2 शादियों की तरकीब दूं? मुझे बहुत कहने लगे यार आप तरकीब दो। मैंने कहा सब एक दूसरे के साले हैं, कोई भी करेगा वो मेरे ऊपर बल्ली आएगी इसकी। तो गैरों में शादी हुई हो ना, फिर इतना मसला नहीं होता, अपनों में हुई है तो वो सब एक दूसरे की पकड़ के बोटियां नोचेंगे। खैर, तो मैंने कहा भाई खाली शादियां नहीं है, उसके हकूक भी है, वो गर्लफ्रेंड की तरह नहीं होती, सारा नान नफका तुम्हारे जिम्मे होगा, तो वो भी पाबंदियां हैं, वो भी आजादियां नहीं है। 4 शादियां वाला देखने में अय्याश लगता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी 4 गुना ज्यादा है। मेरे वालिद साहब फरमाया करते थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, कहते थे इस जमाने में हाथी पालना आसान है, बीवी पालना मुश्किल है, उसके जो एक्सपेंसेस है ना ठीक ठाक हो गए। बोले मेरे वालिद साहब को भी कई दूसरी शादी की ऑफर आई थी, हमारे खानदान में कोई खातून बेवा हुई थी, या पता नहीं उम्र ज्यादा हो गई थी, शादी नहीं हो रही थी, तो मेरे वालिद साहब का इरादा हो गया था करने का। हम तो उस वक्त बहुत छोटे थे, तो हमें बाद में बताया ये वाकया ना किसी ने, तो हमारी दादी ने उनकी ठीक ठाक क्लास ली ना मेरे वालिद साहब की। फिर मेरे वालिद साहब खुद भी डरे हुए थे कि यार खर्चे इतने ज्यादा है। तो खैर वो कहा करते थे भाई इस जमाने में हाथी पालना आसान है, बीवी पालना मुश्किल। तो सोचो जिस जमाने में एक बीवी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो तो 4 कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। तो ये भी असल में अय्याशी नहीं है, ये अय्याशी जब होती जब गोरों वाला सेटअप होता। गोरों में एक बीवी होती है, जिम्मेदारी उसकी भी नहीं होती, शौहर के आधा किराया वो दे रही है, आधा कौन दे रहा है, हस्बैंड। गैस के बिजली का, गैस बिजली का बिल आधा वो दे रही है, आधा कौन दे रहा है, हस्बैंड। शौहर को जब चाय पीनी होगी खुद उठा के उठ के चाय पिएगा, बीवी को चाय पीनी होगी खुद पिएगी, बर्गर खाना है बेगम अपने पैसों से बर्गर खाएगी, मियां अपने पैसों से बर्गर खाएगा, बच्चा वो तो पैदा होगा ही नहीं, लिहाजा बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इत्तेफाक से अगर हो गया किसी टेक्निकल गलती की वजह से, खामी की वजह से, तो साइंसी कुछ फेल हो गई उनकी, हाँ तो खुदाई कुदरत वजूद में आ गई, उनके ऐसे ही पैदा होते हैं, वरना उनका बच्चे तो एक भी पैदा ना हो। बाज दफा अल्लाह पैदा कर देता है कि पूरा यूरोप ही गायब ना हो जाए भाई, कहते कि सब कुछ मैं भी करूंगा भाई, होने दूंगा पैदा मैं। तो वो अब पैदा हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ज्यादातर हुकूमत पैसे दे रही होती है, नहीं भी दे रही होती, वो भी आधा आदमी पर आधा औरत पे, 18 साल के बाद तो किसी पे भी नहीं है। हमारे यहाँ तो मेरे भाई शादी हुई पहले मेहर का खर्चा, वलीमे का खर्चा, वो किस पर है? बारात तो है ही नहीं इस्लाम में, लड़की के बाप को तो 1 टका भी नहीं है। मेहर मर्द देगा, वलीमा कौन करेगा? मर्द करेगा। नान नफका, उसमें फर्नीचर, नान नफका में फर्नीचर आता है, जरूरी सामान आता है, वो सारी जिम्मेदारी किसकी है मेरे भाई? मर्द की। बच्चा पैदा होगा, डिलीवरी का खर्चा, मर्द का स्कूल की तालीम का खर्चा, मर्द का छोटा ऑपरेशन का खर्चा, मर्द का बड़े ऑपरेशन का खर्चा, मर्द का नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा, बोलते बोले ना यार, मर्द का। फिर उसके बाद मकान, फिर हाँ बच्चियों का की तालीम का खर्चा मर्द के जिम्मे, बच्चियों की शादियों की टेंशन भी कौन उठाता है? जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही होती उनमें भी ब्रेन हैमरेज से अक्सर बाप मर रहे होते हैं, अक्सर बाप मर रहे होते हैं, गोरा तो ये टेंशन भी नहीं उठाता। फिर उसके बाद बाप को ये परवाह कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, वो प्रॉपर्टी बना के जा रहा होता है, घर बनाने की फिक्र में लगा हुआ होता है, यार मैं मरूं तो इनको छत मिले। तो अगर ये इतना खर्चा हाथी, तो मेरे वालिद साहब ने मिसाल में कह दिया, मेरे भाई हाथी तो कुछ कोई मिसाल बनती नहीं है, 10 हाथी एक तरफ और फिर उसकी कड़वी कसीली सुनने की टेंशन अलग। जब से शादी होती है उसी दिन से झूठ बोलना शुरू कर देता है, उसको पता सच जब बोलूंगा पिटूंगा मैं, पकड़ा जाऊंगा मैं। तो ऐसी जिम्मेदारी जो गोरा एक ही उठाने के लिए तैयार नहीं है, इस्लाम आपको चार की तरहीबें दे रहा है तो ये पेड़े खाने के लिए नहीं दे रहा। आपको जिना से बचाने के लिए और औरत को ठिकाना देने के लिए, समझते हो कि नहीं समझते हो, और आपके खानदान की नस्ल बढ़ाने के लिए ताकि ग्रोथ रेशो आपका बढ़े। गुजराती 4 शादियां करेंगे, गुजराती 4 गुना ज्यादा हो जाएंगे, पठान शादियां करेंगे, पठान अगली नस्ल में 4 गुना बड़े हो जाएंगे, मुहाजिर 4 शादियां करेंगे, नस्ल किसकी बढ़ेगी, मुहाजिरों की तादाद 4 गुना, मुसलमान 4 शादियां करेंगे, ग्रोथ रेशो मुसलमानों का 4 गुना बढ़ जाएगा। तो दुनिया में कोई ऐसी बेवकूफ कौम देखी जो अपने आप को हटाना चाहती है? हर कौम चाहती है हम अपने आप कौम से वफा का तकाजा है कि अपनी कौम को बढ़ाया जाए। तो खैर बात को समेट रहा हूं, पाबंदियां इस्लाम में, आजादियां गैर मुस्लिमों में, लेकिन आखिरी बात, खुदा की कसम ये पाबंदियां जो इस्लाम ने लगाई हैं ये देखने में कड़वी हैं लेकिन ये जिंदगी को मजेदार बना देती हैं, और जो आजादियां कुफर में दी हैं वो देखने में आजादियां हैं लेकिन आपकी जिंदगी को गुलाम बना देती है। एक मिसाल देके बस बात खत्म करता हूं। शराब पीने वाला आजाद लगता है, होता नहीं है, उसको शराब चाहिए, वो शराब का गुलाम है, नहीं मिलेगी डिप्रेशन में जाएगा। शराब को बचने वाला पाबंद है कि नहीं पीता लेकिन आजाद है, नहीं मिलेगी कोई टेंशन, वो शराब पिए बगैर खुश रहेगा। हीरोइन पीने वाला आजाद है, जब चाहे हीरोइन पिए, देखने में आजाद है, हकीकत में गुलाम है, उसको जब तक हीरोइन नहीं मिलेगी काम कर नहीं सकता। वो हीरोइन से बचने वाला गुलाम है देखने में कि वो हीरोइन पाबंद है नहीं पी सकता, लेकिन वो आजाद है, वो हीरोइन का गुलाम। अगर मैं अल्लाह ना करे शराब का आदि होता, हीरोइन चर्स का आदि होता, मैं इतने घंटे हीरोइन पिए बगैर बयान कर सकता था? तो गुलाम वो है जो गुनाहों का आदि है, जिना करने वाला जिना का गुलाम है, वो जब तक जिना नहीं करेगा डिप्रेशन में रहेगा, जो जिना से बचने वाला है वो जिना से बचे बगैर डिप्रेशन से बचा हुआ है। एक मिसाल देके बयान खत्म करता हूं। एक यूरोप में जर्मनी में हमारे दोस्त थे, उन्होंने पंजाब की कोई वीडियो दिखाई, शादी की वीडियो किसी गोरे को, जिसमें लड़के लड़कियां नाच रहे थे। अल्लाह माफ फरमाए, पंजाब में कुछ काम ऐसे हो जाते हैं, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन बहरहाल लड़के लड़कियां क्या कर रहे थे, बोलते क्यों नहीं, नाच रहे थे शादी में, ट्रेडिशन नाच रहे हैं वो अपनी तरह स्टाइल में, तो मुझे तो नहीं आता ना बहरहाल। तो उन्होंने गोरे को दिखाई, गोरे ने कहा इन सब ने पी ली है? तो उसने कहा भाई हम लोग मुसलमान हैं, इतना नहीं है कि पी रहे हो। उस गोरे ने कहा फिर ये बगैर पिए इतना खुश कैसे हैं कि नाच रहे हैं, ये बगैर पिए इतना खुश कैसे हैं कि लड़के लड़के आपस में शादी में नाच रहे हैं? तो वो हमारे जो शागिर्द था वो कहते हैं कुछ मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने कहा दोबारा मुलाकात हो तो उस गोरे से कहना कि तुम्हें इस पे हैरानगी हो रही है कि बगैर पी के ये मुसलमान इतने खुश रह ऐसे रह सकते हैं कि नाचना शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी तो हमारी सोसाइटी में आओ तो हम तुम्हें ऐसे लोग दिखाएंगे जो पीना तो दूर की बात, नाचे बगैर खुश रह सकते हैं वो, उनको खुश रहने के लिए नाचने की जरूरत भी नहीं है। ये तबका जो खुश रहने के लिए नाच रहा है ये हमारे यहाँ लो क्वालिटी का है, ये क्या है, ये फितरत से बागी है, ये अच्छे लोग भी समझे जाते हमारे यहाँ, अच्छे वो समझे जाते हैं जो बगैर नाचे खुश रहे। तो इसलिए मेरे भाई जो इस्लाम की पाबंदियों को पर अमल नहीं करता असल में वो अपने आप को ख्वाहिशात का गुलाम बना देता है, वो पाबंदियों में जकड़ जाता है, और जो इस्लाम की पाबंदियों को अपने ऊपर अप्लाई करता है वो असल में बहुत सारी पाबंदियों से आजाद हो जाता है, उसकी जिंदगी में खुशियां आती हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी और सच्ची मुच्ची की आखिरी बात ये, तो देखो अभी मैंने बयान किया, मैं पतली गली से निकल जाऊंगा, थोड़ी देर में आपके बयान का असर खत्म हो जाएगा। तो उस असर को बरकरार रखने के लिए अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने तबलीग वालों के जरिए चलती फिरती सोहबत पूरी दुनिया में कायम कर दी है। तो जितने लोग यहां रहते हैं کچھ نہ کچھ وقت تبلیغ میں لگایا کریں. میں نے یہاں بڑا مجاہدہ دیکھا تبلیغ والوں میں, ایسے ایسے علاقوں میں جماعتیں جا رہی ہیں جہاں بیت الخلاء میں, بیت الخلاء ہی نہیں ہے, بیت الخلاء میں پانی تو دور کی بات. تو جب انسان اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے نا, تو پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے ابلنا شروع ہوتے ہیں. دین کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے, اللہ کی محبت کی موٹیویشن چاہیے. وہ محبت کی موٹیویشن قربانی کے بغیر ملتی نہیں ہے, اور تبلیغ بہترین راستہ ہے قربانی دینے کا, کیونکہ تبلیغ میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے آپ اپنا وقت کا ایک بڑا حصہ تبلیغ میں لگاؤ. چار مہینے کسی گناہ کی عادت پڑ گئی, چار مہینے کے لیے نکل جاؤ, سالانہ چلہ لگایا کرو, سہروزہ لگایا کرو, یہاں تبلیغ والوں کے ساتھ جڑا کرو. تھوڑا سا اللہ اللہ سیکھو گے تو دل میں اللہ کا نور پیدا ہوگا. ہر وقت انسٹاگرام, ٹک ٹاک, فیس بک, یہ اسی میں زندگی برباد ہو جائے گی. پھر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں الحمدللہ رب العالمین. جی اچھا, بارش کے لیے بھی دعا کریں, بارشیں بند ہوئی ہوئی ہیں, اللہ تعالی رحمت کی خوب خوب بارشیں نازل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما, جو درست باتیں ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک کے لوگوں کو خوب خوب خوشحالی اور ترقی عطا فرما. یہاں جو غیر مسلم ہیں اللہ ان پر بھی اپنا رحم فرما, ان کو بھی ہدایت, اے اللہ ان کے نصیب میں بھی ہدایت لکھ دے, ان کو بھی ہدایت نصیب فرما, محبتیں پیدا فرما, نفرتوں کو اے اللہ ختم فرما. اے اللہ ہماری خواتین کو پردے کی توفیق عطا فرما, ہماری اولادوں کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما, تبلیغ والوں کے کام میں خوب خوب ترقی و برکت عطا فرما. جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں, جو تحریکیں, جو تنظیمیں بھی, اللہ ان سب کے کاموں میں خوب خوب ترقی و برکت عطا فرما. کمی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما. اے اللہ خوب خوب اپنے رحم کی اپنی برکتوں والی بارشیں نازل فرما. اے اللہ قحط سالی سے ہم سب کی حفاظت فرما, رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو قرضوں کی تنگی کا شکار ہے اللہ ان کو قرضوں کی مصیبت سے نجات عطا فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.